بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما حجة ابن الحسن العسكري روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الكدا. جیسے کہ آپ کے علم میں تین جلسات فرقہ واریت پاکستان میں فرقہ واریت کے بنیادی اسباب کے عنوان کے تحت انجام پا چکے ہیں. ان تین جلسات میں ہم نے برصغیر کے تاریخ میں فرقہ واریت کے جو اثرات رہے ان کا تھوڑا بہت جائزہ لیا. حکام کی طرف سے فرقہ واریت کے عنوان میں جو کچھ کام انجام پائے اس کو بھی دیکھا. صوفیہ جو برصغیر کے مختلف حصوں میں آئے انہوں نے اسلام کو پھیلایا, ان کے اثرات کا بھی جائزہ لیا. اس کے علاوہ اہل تسنن کے اندر جو کلاسیفیکیشنز ہوئیں ان کو بھی دیکھا. کچھ اہل تشیع کی طرف سے جو کام انجام پائے ان کو بھی دیکھا. کل ہم نے اپنی بحث کا ایک نتیجہ حاصل کیا جس میں ہم نے ان بنیادی ترین عوامل کو دیکھ لیا جن کی وجہ سے برصغیر میں فرقہ واریت ہے. یعنی اگر کوئی ہم سے یہ پوچھے کہ برصغیر میں کیوں فرقہ واریت ہے اور دوسرے علاقوں میں کیوں نہیں ہے, تو کل کا جلسہ ہمارے اس بات کا جواب دے گا. اب آج جو ہمارا کام ہے وہ یہ کہ یہ جو گراؤنڈ فراہم ہو گیا برصغیر کے اندر, برصغیر کے اندر تین بنیادی عوامل کی وجہ سے ایک گراؤنڈ فراہم ہو گیا فرقہ واریت کے لیے, اس گراؤنڈ کو متعدد عوامل نے اپنے کام میں استعمال کیا. ایک گراؤنڈ فراہم ہوا فرقہ واریت کے لیے برصغیر کے اندر, جو عوامل تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے تھے وہ پاکستان کے مسلمانوں کا اسلام سے شدید جذباتی لگاؤ تھا, دوسرا مسئلہ پاکستان میں مذہبی رہنماؤں کی کمزوری ان کا ضعف, اور تیسرا مسئلہ مذہبی انحرافات. اب یہ کہ اس کی تفصیلات جو کل میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی. اب یہ جو گراؤنڈ فراہم ہوا ہے اس گراؤنڈ کو کچھ اور قدرتیں استعمال کرتی ہیں اپنے مفادات کی خاطر, ان کا جائزہ لینا اب ہمارا کام ہے. اس بیسک سوال کو ذہن میں رکھیے گا کہ کس وجہ سے فرقہ واریت ہے. ان تین عوامل کی وجہ سے یہ لوگ صرف اس کو استعمال کرتے ہیں, ان میں چند عوامل جو ہیں وہ سر فہرست ہیں جن کا ہم جائزہ لیں گے. یہ جو عوامل میں آپ کے سامنے بیان کروں گا ان کو دو حصوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں. کچھ وہ ایلیمنٹس ہیں کہ جو پاکستان کی سیاسی داخلی سیاست کے اندر مؤثر ہیں اور وہ فرقہ واریت کے گراؤنڈ سے استعمال کرتے ہوئے فرقہ واریت کرتے ہیں, اور کچھ وہ ایلیمنٹس ہیں جو پاکستان کی خارجہ سیاست سے آئے ہیں اور وہ فرقہ واریت کو استعمال کرتے ہیں اپنے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے. تو شروع کرتے ہیں پاکستان کے داخلی ایلیمنٹس. اس میں تین بنیادی عوامل, چار بنیادی عوامل آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا. ان میں سر فہرست عرض کرتا ہوں ابھی. اگر کوئی پاکستان کی سیاست داخلی سیاست کے اندر دیکھنا چاہے کہ پاکستان کی داخلی سیاست میں کیا خرابی ہے جس کی وجہ سے فرقہ واریت پھیل رہی ہے, تو اس کا سب سے پہلا ایلیمنٹ پاکستان کا ناکام سیاسی نظام. دیکھیے سیاسی نظام کئی قسم کا ہو سکتا ہے, وہ ڈیموکریٹک بھی ہو سکتا ہے, سوشلسٹ بھی ہو سکتا ہے, یا کوئی بھی اس کو ٹائٹل دیا جا سکتا ہے. لیکن سیاسی نظام کی خوبیاں ہوتی ہیں, یعنی ہر نظام کی طرح سیاسی نظام کا بھی خاص مقصد ہوتا ہے. سیاسی نظام کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی خواہشات کو, لوگوں کی ضرورتوں کو جو سیاست کے باب میں ہوتی ہیں ان کو پورا کرتا ہے. اگر کامیاب سیاسی نظام ہو تو یہ آسانی سے حاصل ہو جاتا ہے. مثلا فرض کیجئے ہم کہتے ہیں, فرض کہہ رہے ہیں, مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں, سویڈن کا نظام کامیاب سیاسی نظام ہے. کیوں؟ کیونکہ سویڈن کی عوام کی جو خواہشات ہیں وہ سیاسی نظام پورا کر رہا ہے. سویڈن کے عوام اپنی تقدیر کے اوپر خود فیصلہ کر رہے ہیں, لہذا ان کا سیاسی نظام جو ہے وہ کامیاب سیاسی نظام ہے. پاکستان کا نظام کامیاب سیاسی نظام نہیں ہے. یہ جو کامیاب سیاسی نظام نہیں ہے اس کا ایک بنیادی نتیجہ جو نکلا ہے وہ تشدد اور خوش تشدد کے اندر ظاہر ہوا. مثلا فرض کیجئے اگر یہاں پر ایک آدمی نے الیکشن کے اندر شرکت کی, دو پارٹیز ہیں, تین پارٹیز ہیں یا چار پارٹیز ہیں الیکشن کے اندر شرکت کرتے ہیں, اور وہ الیکشن ظاہر ہے کہ صفائی کے ساتھ نہیں ہوا, اس کے اندر کچھ نہ کچھ کرپشن ہو گیا اور ایک پارٹی ہار گئی, تو اب وہ جو پارٹی ہاری ہے وہ اپنی ہار کو قبول نہیں کرتی بلکہ اس ہار کا بدلہ وہ روڈ پر آ کر اتارتی ہے. ظاہر ہے خود بخود تشدد تشدد جو ہے وہ وہاں پر ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ جو پاکستان کا سیاسی نظام ناکام ہوا اور یہاں پر تشدد کی سیاست بن گئی, یہ خود بخود فرقہ واریت کو استعمال کرنے کے لیے ایک اہم عامل میں تبدیل ہو گیا. وہ اس طریقے سے کہ فرض کیجئے جو ہارنے والی پارٹی ہے, اب اس نے کیا کرنا ہے, اس نے تشدد کرنا ہے, کیونکہ اس نے جیتنے والی پارٹی کے خلاف کچھ نہ کچھ ایکشن لینا ہے. جب وہ اپنے تشدد کو شروع کرے گی تو وہ کس چیز کو استعمال کرے گی, اس چیز کو جو عوام کو سب سے زیادہ متاثر کرے. مثال کے طور پر فرض کیجئے ایک امریکی معاشرہ ہے, وہاں پر مذہب سے کتنا کسی کو کوئی سروکار نہیں ہے, تو وہاں پر کبھی بھی کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ فرقے کی باتیں نہیں چھڑی جائیں گی. جرمنی کا معاشرہ ہے, وہاں پر بھی لوگوں کو مذہب سے اتنا زیادہ سروکار نہیں ہے, تو وہاں پر مثلا میں نے سنا ہے کہ حتیٰ جرمن ٹی وی پہ حضرت عیسیٰ کو بائک پہ سوار جاتے ہوئے دکھا دیتے ہیں, ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا. لیکن کیا مثلا فرض کیجئے آئرلینڈ کا معاشرہ ہے, وہاں پر بھی ایسا ہی ہو سکتا ہے؟ وہاں پر ایسا نہیں ہو سکتا. پاکستان کے معاشرے کے ساتھ بھی یہی صورتحال ہے. یہاں پر ہارنے والی پارٹی تشدد کی طرف جاتی ہے, اور جب وہ تشدد کی طرف جاتی ہے تو یقیناً اس کے اندر فرقہ واریت کو استعمال کرتی ہے. اسی طریقے سے حزب حاکم بھی اس کام کو کر سکتا ہے. مثلا فرض کیجئے حزب حاکم ہے, پاکستان کا نظام سیاسی نظام کامیاب سیاسی نظام نہیں ہے, اپنی کام ناکامی کو چھپانے کے لیے فرقہ واریت کا سہارا لے گا. مثلا ضیاء الحق اس کام میں بہت مشہور تھے. ضیاء الحق کے سامنے ایک بہت بڑی مشکل یہ ہوتی تھی کہ آئینی لحاظ سے ان کو 90 دن کے اندر انتخابات کروانے تھے, اور وہ 90 دن کے جیسے ہی پورے ہوئے تو ان کو کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے ہوتا تھا جس سے انتخابات کو وہ آگے بڑھا سکیں, ملتوی کروا سکیں. ان بہانوں میں ایک بہت بڑا بہانہ فرقہ واریت ہوتی تھی کہ جیسے ہی ایسا کوئی ٹائم نزدیک آنے لگتا تھا کچھ نہ کچھ فرقہ وارانہ لہر پھیلتی تھی جس کے نتیجے میں وہ ٹائم آگے بڑھ جاتا تھا. یا اور مثلا فرض کیجئے ابھی جو ہمارے سامنے یہ جو واقعہ ہوا, مثلا فرض کیجئے جو محفل مرتضیٰ کے اندر بھی ایک واقعہ ہوا, اس میں کچھ سیاسی ایلیمنٹس تھے جنہوں نے فرقہ وارانہ ایلیمنٹس کے ساتھ مل کر اپنی سیاست کو پورا کیا اور اپنے مفادات کو حاصل کیا. اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں حتیٰ سپاہی صحابہ اور مسلم لیگ کا بھی کم و بیش اس قسم کا کچھ نہ کچھ تعلق ضرور رہا ہے کہ یہاں پر کوئی نہ کوئی پارٹی اپنے سیاسی مفادات کو حاصل کرنے کے لیے فرقہ واریت کو استعمال کرتی ہے اور کہیں نہ کہیں پہنچاتے ہیں اس کو. فرقہ واریت کو استعمال کیوں کرتا ہے سیاسی نظام؟ جو سیاسی نظام کے ماننے والے ہیں, سیاستدان ہیں, سیاسی پارٹیاں ہیں, سیاسی لیڈر ہیں, وہ فرقہ واریت کو کیوں استعمال کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کام کے ذریعے سے گڑبڑ پھیلانا نہایت آسان ہوتا ہے. اگر کسی اور کام کے ذریعے سے آپ گڑبڑ پھیلائیں تو شاید اس کے اندر وقت درکار ہوگا, جبکہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک تقریر, بہت معمولی سی تقریر جو ہے وہ مختلف قسم کے فرقہ وارانہ کاموں کو ابھار سکتی ہے, لوگوں کو تشدد کے اوپر لا سکتی ہے. تو ایک بنیادی عامل کی جو پاکستان کی سیاست کے اندر ہے جس کی وجہ سے فرقہ واریت کو استعمال کیا جاتا ہے, وہ پاکستان کے سیاسی نظام کا ناکام ہونا. اور ایک اور عامل آپ کے سامنے عرض کروں گا, عوام میں اسلام پسندی کے باوجود حکمرانوں کی اسلام سے دوری. اگر آپ صرف اتنا ہی رکھیں تو وہ بھی کافی ہے, کیونکہ یہ چیز وہ ہے جو کل ہم بیان کر چکے ہیں. تو یہ جو حکمران اسلام سے دور ہیں, یہ خود ایک عامل بنتا ہے کہ پاکستان میں فرقہ واریت جو ہے وہ استعمال کی جائے سیاسی نظام کے اندر. وہ اس طریقے سے کہ فرض کیجئے عوام کی قول یہ ہے کہ ان کو اسلام پہ عمل کروانا ہے. عوام کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے اسلام کی خاطر پاکستان کو بنایا. پاکستان کو بنانے میں مثلا فرض کیجئے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ درکار تھا, سب کچھ تھا, اس کے ذریعے سے پاکستان کو تشکیل دیا گیا, اور مسلمانوں کا ہدف یہ تھا کہ پاکستان میں اسلامی احکام کے اوپر عمل کیا جائے, ان کے لیے ایک آئیڈیل اسٹیٹ بنے. اب حکمران جو ہیں وہ ظاہر اسلام کے اوپر عمل نہیں کرنا چاہتے. اسلام کو اگر وہ یہاں پر ایک آئیڈیل اسلامک اسٹیٹ بنا دیں گے تو ان کے اپنے مفادات جو ہیں وہ خطرے میں پڑتے. تو اس کام کو روکنے کے لیے دوبارہ فرقہ واریت کو استعمال کیا جاتا ہے. تو یہاں پر ایک جو عامل بنا, عوام میں اسلام پسندی کے باوجود حکمران اسلام سے دور ہیں. جب وہ حکمران اسلام سے دور ہیں تو لوگوں کے اندر اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ اسلام کو سیاسی میدان میں عمل نہیں کیا جا سکتا, فرقہ واریت کا سہارا لیا جاتا ہے. اس کی مثالیں بہت زیادہ ہیں. وہ یہ کہ فرض کیجئے آپ حکمرانوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بھائی ہمارا جو قضاوت کا نظام ہے, جو ہمارے یہاں فیصلے ہیں, عدالتی نظام ہے, اس عدالتی نظام کو اسلامی بنیادوں پہ استوار ہونا چاہیے. تو جیسے ہی آپ یہ سوال کریں گے, سامنے جو حاکم ہوگا جو ظاہر نہیں چاہتا کہ اسلامی نظام آئے, وہ آپ سے کہے گا کہ بھائی صحیح ہے, ہم استوار کرنے کو تیار ہیں, لیکن کس فقہ کے تحت؟ فقہ حنفی کے تحت یا فقہ مثلا فرض کیجئے مالکی کے تحت, یا کس فقہ کے تحت آپ یہ کام کریں گے؟ اب یہ ہے کہ فرقہ وارانہ معمولی سی لہر اس مسئلے کو ختم کر دے گی. یا مثلا فرض کیجئے وہ جو شریعت بل تھا جو اسلام کے نام پر آ گیا تھا, اور وہ شریعت بل خود ایک ایسی چیز بن گیا جس نے مسلمانوں کے اندر اختلاف ڈال دیا. بظاہر بہت اچھی چیز تھی. اس زمانے میں ایک نعرہ ہمارے شیعہ برادران نے لگایا تھا, بہت اچھا نعرہ تھا, کہتے تھے شریعت منظور بل نامنظور. اور وہ شریعت بل تھی یہی چیز کہ وہ اس طریقے سے مسلمانوں کے اندر ڈالی جائے کہ مسلمان خود اپنے اسلام کو حاکم کرنے کے مطالبے سے دست بردار ہو جائیں. تو یہ جو حکمران اسلام کے اوپر عمل نہیں کرنا چاہتے, یہ خود فرقہ واریت کو ابھاریں گے کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کے اندر, تاکہ لوگ اسلام کو حاکمیت کی سطح پر لانے سے دور ہوتے چلے جائیں. اب یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی ذریعہ استعمال کیا جا سکتا ہے. مثلا فرض کیجئے بہت چھوٹی سی ایک بات, وہ چاند کا مسئلہ جو میں نے کل بھی آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ وہ چاند کے مسئلے کے ذریعے سے ہی اس بات کو ثابت کر دیں گے کہ یہاں پر اسلام پہ عمل نہیں کیا جا سکتا, حکومتی سطح پر اسلام پہ عمل نہیں کیا جا سکتا. کیونکہ مثلا فرض کیجئے اگر آپ نے عیدی منانی ہے تو آپ کے فقہا کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے, اور اس اختلاف کی وجہ سے حاکمیت کے طور پر یعنی اسلام کو حکومت دیتے ہیں ہم پاکستان کے اندر, یہ کام ناممکن ہو جائے گا. ایک تیسرا عامل جو پاکستان کی سیاست کے اندر ہے اور فرقہ واریت کے فروغ کا باعث بنتا ہے, وہ پاکستان کا جاگیردارانہ نظام ہے. جاگیردارانہ نظام اور ہر قسم کی بے ضابطگی, نفسانی خواہشات, چاہے آپ اس کو کسی کا بھی نام دیں, یہ جو چیز ہے یہ خود پاکستان کی سیاست کے اندر خود بخود فرقہ واریت کی طرف لے جانے کا باعث بنتی ہے. میں نے کل آپ کے سامنے مثال کے طور پہ کہا تھا کہ جنگ کے اندر بالکل ایسے ہی ہوا. جنگ کے اندر شیعہ زمیندار بھی ہیں اور جاگیردار بھی ہیں اور سنی جاگیردار بھی ہیں, اور وہ جو شیعہ جاگیردار ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی وہی ہمیشہ حکومت میں آتے تھے یعنی پارلیمنٹ وغیرہ میں جاتے تھے, اور مسلم لیگ کی طرف سے بھی وہی ہمیشہ پارلیمنٹ کے اندر جاتے تھے. اب وہ جو سنی جاگیردار تھے ان کو یہ بات قطعاً پسند نہیں تھی کہ چاہے پی 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 ہو تب بھی شیعہ جاگیردار جاتے تھے, اور چاہے مسلم لیگ ہو تب بھی شیعہ جاگیردار جاتے تھے. تو انہوں نے خود بخود ایک پارٹی کو پروموٹ کیا, اس کو بڑھایا, ایک کام سونپا, اور اس نے اپنے کام کو اچھے طریقے سے انجام دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جو ہمیشہ جھنگ سے شیعہ جاگیردار پارلیمنٹ کے اندر جاتا تھا, چاہے مسلم لیگ ہو چاہے پیپلز پارٹی ہو, وہ زور ٹوٹ گیا, اور اب جناب سنی جاگیرداروں کو بھی یہ موقع ملا کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر جا سکیں. یہی جاگیردار نظام مختلف جگہوں پر اپنے کام کو انجام دیتا ہے. اب آپ اس جاگیردارانہ نظام کو تھوڑا سا اور وسیع کر لیں تو ہر وہ طبقہ جس کی مصلحتیں کہیں پر پوری ہونی ہوں وہ فرقہ واریت کو استعمال کرے گا اپنے معاشرے کے اندر اس دوسری کسی پاور کے توڑنے کے لیے. یہ اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, یہ بہت پرانی ہے. اگر آپ کے ذہن میں ہو میں نے کتاب کا آپ کو ریفرنس دیا تھا قدرت اللہ شہاب کی, شہاب نامہ نام کر کے. اسی شہاب نامے کے اندر 60 کی دہائیوں کا ایک واقعہ لکھا ہے, یعنی 64-65 کے زمانے کا ایک واقعہ لکھا ہے. وہ بالکل اسی طرح جنگ کا واقعہ لکھا ہے کہ وہاں پر جنگ میں ایک جگہ پر فرقہ وارانہ فسادات ہوا کرتے تھے. ایک خاص مسجد پر جب شیعوں کا جلوس گزر رہا ہوتا تھا تو ایک مولوی جو ہے وہ وہاں پر سنی اذان دیا کرتا تھا یا کچھ لاؤڈ اسپیکر کے اوپر پڑھا کرتا تھا. تو جب تحقیقات ہوئی تو پتا چلا کہ یہ جاگیردارانہ جھگڑے کا نتیجہ تھا, دو جاگیرداروں کی جنگ کے نتیجے میں وہاں پر فرقہ واریت ہوتی تھی. تو یہ پاکستان کی خود سیاست کا ایک اور ایلیمنٹ کہ جو پاکستان کے اندر فرقہ واریت کو فروغ دے رہا ہے. ایک چوتھا ایلیمنٹ بھی ہے پاکستان کے نہیں کہیں گے سیاست کا, مجموعی طور پر پاکستان کا, وہ اس کی اقتصادی بدحالی ہے. یعنی ان دو کے بعد اگر وہاں پر لکھتے بھی چلیں تیسرے نمبر پہ پاکستان کا جاگیردارانہ نظام, اور چوتھے نمبر پہ پاکستان میں اقتصادی بدحالی. اقتصادی طور پر انتہائی برے حالات کا شکار دونوں میدانوں کے اندر, دو اہم میدانوں کے اندر. یعنی ایک تو تعلیم کے لحاظ سے بھی کہ یہاں پر تعلیم کا ریشو وہ جو اگر صرف سائن کرنا اور نام پڑھنا شمار کرنے تب بھی 30% سے زیادہ ہرگز آگے نہیں پڑھتا, اور دوسرا جو ہے وہ غربت کہ جو لوگوں کے اندر بے روزگاری ان کے لیے لے کے آتی ہے اور ان کے پاس روزگار کے وسائل کو کم کر دیتی ہے. اسی طرح دیہاتوں کے اندر حالت اور زیادہ خراب ہو جاتی ہے. ظاہر ہے جس علاقے میں بے روزگاری بھی ہوگی, جس علاقے میں جہالت بھی ہوگی, اور لوگوں کے اندر شدید جذباتی لگاؤ بھی ہوگا, اور دوسرے عوامل بھی موجود ہوں گے جو اس جذباتی لگاؤ کو استعمال کریں, تو ان کو آسان ترین راستہ یہ نظر آتا ہے کہ ان کو فرقہ واریت کی طرف لے کے جاتے ہیں. اچھا اور بھی دوسرے اس کے اندر مسائل ہیں, مثلا فرض کیجیے اسمگلرز ہیں یا بدماش ہیں, انہیں بدماشوں کو ایک پولیٹیکل پارٹی کہتی ہے کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے, آپ کی جتنی بھی قانونی مشکلات ہیں ہم آپ کی حل کریں گے, آپ ہمارے لیے کام کریں ہم آپ کی مشکلات کو حل کریں گے. تو صاحب ایک الائنس تشکیل پا جائے جاتا ہے کہ وہی بدماش کے جو کل تک صرف بدماشی کر رہا تھا آج فرقہ وارانہ بدماشی کے اندر انوالو ہو جاتا ہے. تو اس طریقے سے پاکستان کی سیاست میں بدقسمتی سے پہلے ہی وہ ایک تاریخی زمینہ فراہم ہوا ہوا تھا کہ جو پاکستان کو اور برصغیر کے علاقے کو فرقہ واریت کی طرف لے جا رہا تھا, اور یہ عوامل جو آئے پاکستان بننے کے بعد انہوں نے اس کے اوپر اور زیادہ فرقہ واریت کو ابھارنا شروع کر دیا. یہ پاکستان کی سیاست کے کچھ داخلی عوامل تھے کہ جو اس کو فرقہ واریت کی طرف لے جا رہے تھے. البتہ ان میں اگر کوئی اہمیت کے حساب سے دیکھیں تو میں اس کو سب سے اہم پہلے نمبر والے کو سب سے زیادہ اہمیت دوں گا. اگر پاکستان کا سیاسی نظام منسجم ہوتا, یعنی یہاں پہ سیاست واقعا اصولوں کی سیاست ہو رہی ہوتی, تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ فرقہ واریت کچھ نہ کچھ کم ہونے کی طرف ضرور جاتی. وہ عوام کی شدید جذباتیت ہونے کے باوجود اس کا اثرات جو ہے وہ کمتر ہوتے, اور اس طریقے سے جس طرح سے آج میدان کھلا ہوا ہے کہ جو چاہتا ہے جب چاہتا ہے فسادات کروا لیتا ہے, ایسا ہرگز نہیں ہوتا. اچھا, ان عوامل کے علاوہ پاکستان کی سیاست کے جو اندرونی عوامل ہیں جو میں نے اگر آپ کے ذہن میں, پاکستان کے بارے میں جب ہم 23 مارچ کا ایک پروگرام کیا تھا اس میں بھی عرض کیا تھا کہ ہماری ایجنسیاں ہیں ان کی اپنی مصلحتیں ہیں, ان کے اپنے مفادات مقاصد ہوتے ہیں, تو وہ بھی اس کو استعمال کرتے ہیں فرقہ واریت کو. ان کا بھی جب جسے کہتے ہیں مصلحت آتی ہے وہ اس کام کو استعمال کر سکتے ہیں, جس کو ابھی تھوڑی دیر کے بعد عرض بھی کروں گا. یہ پاکستان کی سیاست کے داخلی عوامل ہیں. کچھ خارجی عوامل بھی ہیں جو باہر سے متاثر کرنے والے ہیں پاکستان کو, جو خود بخود اس کو فرقہ واریت کی طرف لے جا رہے ہیں. اس کے اندر اگر کوئی خارجی عوامل کا ہم ذکر کرنا چاہیں تو ان کے اندر سر فہرست سعودی عرب ہے. سعودی عرب یا آپ اس کو وہابیت کا ٹائٹل لیں زیادہ مناسب ہوگا, یہ ایک ایسا عامل تھا کہ جو اپنے بننے سے لے کے یعنی 1932 سے جب سے یہ سعودی عرب بنا مسلسل اس کی کوشش رہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو دنیا اسلام کے رہبر کے طور پر پیش کرے. جب وہ دنیا اسلام کی رہبری کا دعویٰ کرتا ہے تو اپنے افکار کی وجہ سے, خاص افکار کی وجہ سے جو اگر آپ کے ذہن میں ہو کہ وہ حنبلی افکار ہیں, ابن تیمیہ سے متاثر ہوئے ہیں, محمد ابن عبد الوہاب نے شرک کے ذریعے سے اس کو مشہور کروایا ہے, تو خود بخود وہ شیعوں کے خلاف ہو جاتے ہیں. اور وہ جب اپنے آپ کو عالمی سطح کے اوپر دنیا کے مسلمانوں کو لیڈر قرار دیتے ہیں تو سمجھ میں یوں آتا ہے کہ عالمی سطح پر شیعوں کے خلاف جو ہے وہ ایک تحریک چلانا چاہتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی شیعہ ہوں ان کو نابود کرنے کی کوشش کی جائے. اچھا, ان کے پاس ریسورسز بے تحاشا ہیں, ان ریسورسز کو استعمال کرتے ہوئے اور ان افکار کو استعمال کرتے ہوئے تقریباً دنیا میں جہاں کہیں بھی شیعہ موجود تھے یہ وہابی افکار پہنچے اور انہوں نے شیعوں کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی. اس میں متعدد پارٹیاں بنی, گروپس بنے جن کا فنڈز انوالو ہوئے, اور جو ابھی جو ہمارے سامنے بالکل موجودہ صورتحال میں مثلا فرض کیجئے یہ سپاہی صحابہ پاکستان, جس میں کم سے کم آغاز میں وہی سب کچھ ٹولا تھا کہ جو سعودی عرب اور وہابیت کے ذریعے سے استعمال ہو رہا تھا. البتہ اب حالات کافی تبدیل ہو چکے ہیں, اب سعودی عرب میں بھی وہ بات نہیں رہی. سعودی عرب کے اندر بہت بڑی تبدیلیاں آئی ہیں جس کی وجہ سے وہ جو حکومتی سطح پر ضد شیعہ کارروائی ہوتی تھی اس میں قدرے کمی واقع ہوئی ہے. اب جو کچھ سعودی عرب کے اندر ہو رہا ہے وہ ان کے علماء کی طرف سے موومنٹ ہے. ذہن میں رکھیے گا کہ وہاں پر بھی دو گروپ تشکیل پا چکے ہیں, یعنی ایک تو بادشاہ ہے کہ جو شاہ فہد ہے, آل سعود خاندان ہے, اور اس کے علاوہ جو مذہبی حلقے ہیں وہ دو گروپ کا شکار ہے. ایک وہ مذہبی حلقہ ہے جو وہابی ہے اور پرانا وہابی ہے, وہ اس وقت شاہ فہد کا ساتھ دیتا ہے, اور ایک نیا مذہبی حلقہ ہے جس کو وہ لوگ سلفی کہتے ہیں, یعنی نئے سلفی نئے وہابی ہیں, وہ لوگ جو ہیں وہ خود بادشاہ کے خلاف ہیں. تو بادشاہ کے اندر بھی اب وہ تمایلات نہیں رہے, یعنی جو ایک زمانے میں تھا کہ سعودی حکومت باقاعدہ فرقہ واریت کے اندر اپنے آپ کو ملوث رکھتی تھی اور ضد شیعہ گروہوں کو حکومت کی طرف سے پیسہ ملتا تھا, اب اس صورتحال میں کافی کمی واقع ہوئی ہے. لیکن یہ کہ علماء جو ان کے وہابیوں کے علماء ہیں ان کی طرف سے ابھی بھی یہ کام ہو رہا ہے. تو ایک بہت بڑا ایلیمنٹ وہابیت ہے کہ جو باہر سے آئی برصغیر کے اندر اس نے اپنے اثرات کو مرتب کیا. البتہ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ وہابیت 19ویں صدی کے شروع سے برصغیر کے اندر آنا شروع ہوئی, یعنی 1800 کے بعد سے وہابیت برصغیر کے اندر آئی. اس سے پہلے جو میں آپ سے 10 دفعہ کہہ چکا ہوں کہ بنیاد جو رکھنے والے تھے وہ مجدد الف ثانی اور ان کے ماننے والے تھے کہ جو اس کام کی بنیاد رکھ چکے تھے, اور ان کے بعد یعنی جو بعد کا زمانہ تھا 19ویں صدی کے بعد کا زمانہ تھا اس میں وہابیت آئی اور اس نے ان کو سپورٹ کیا اور حکومتی سطح پر ان کے لیے مدد ثابت ہوئی. یہ وہابیت کی طرف سے ایک اور خارجی عامل جس کو ہم ذکر کریں گے تھا تو پازیٹو لیکن بعد میں نگیٹو میں تبدیل ہو گیا, انقلاب اسلامی کا آنا. انقلاب اسلامی ایران کا 1979 میں 79 میں جو انقلاب آیا تو وہ ایک بہت بڑی تبدیلی تھی دنیا بھر کے لیے، ایک بہت بڑی تبدیلی تھی کہ جس میں اسلام کو اس کی حکومتی سطح پہ ثابت کیا گیا، اسلام کو عملی میدان کے اندر ثابت کیا گیا، اسلام کے لیے ایک مرکز فراہم کیا گیا۔ لیکن یہ سارے کام ہونے کے ساتھ ساتھ وہ شیعہ بھی تھا، سارے کام ہوئے اور وہ شیعہ بھی تھا۔ اچھا، اس طرف سے جہاں پر ایران میں، ظاہر پاکستان کا ہمسایہ ہے ایران، مغربی پاکستان کی سرحد ایران سے مل رہی ہوتی ہے، تو جو فوری بات سمجھ میں آئی وہ یہ کہ ایران کا براہ راست اثر پاکستان کے اوپر ضرور ہوگا۔ تاریخ کے اندر ہمیشہ ایسے ہی ہوتا رہا، یعنی میں نے آپ کو تھوڑا بہت عرض بھی کیا تھا کہ مغل اور صفویوں کے اندر یہ تعلقات رہے ہیں کہ صفویوں کے اندر آنے والی تبدیلیاں مغلوں کو متاثر کرتی تھیں، تو یہ تاریخی بیک گراؤنڈ بھی تھا، پلس یہ کہ پاکستان کے عوام دنیا کے جذباتی ترین مسلمان تھے، تو یہ بات کافی زیادہ مشہور تھی کہ اب جب کہ ایران کے اندر انقلاب آ گیا ہے تو پاکستان کے مسلمانوں کے اوپر اس کے اثرات بہت زیادہ مرتب ہوں گے، اور کچھ بعید نہیں کہ اگلا انقلاب اگر ایران کے بعد آتا تو شاید پاکستان کے اندر آ جاتا۔ ظاہر استکبار بھی اس صورتحال کو بہت اچھی طرح مشاہدہ کر رہا تھا، اور وہ بھی جانتے تھے کہ اگر انہوں نے کنٹرول نہیں کیا تو ایران کا جو یہ انقلاب ہے وہ اپنی مشرقی سرحدوں کو پھیلائے گا اور پاکستان کے اندر آنے کی کوشش کرے گا۔ اچھا، یہ جو انقلاب تھا، تمام تر خوبیوں کے بعد کے ساتھ ساتھ یہ ایک شیعہ انقلاب تھا، اسی کو استکبار نے استعمال کیا اور پاکستان کے اندر فرقہ واریت کو فروغ دیا۔ یعنی اب پاکستان کے اندر جب شیعہ سنی تعلقات بہت زیادہ کشیدہ ہو گئے تو ظاہر ہے کہ شیعہ انقلاب کے پاکستان میں پھیلنے کے امکانات جو ہیں وہ خود بخود کم ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے ایرانیوں نے بہت کوشش کی، یعنی انقلاب اسلامی کے جو رہنما تھے انہوں نے بہت کوشش کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ فضا ٹوٹے، اور اتحاد بین المسلمین کا جو نعرہ تھا امام خمینی کی طرف سے، یہ ہفتہ وحدت وغیرہ وغیرہ، ان کی سب سے زیادہ کوشش اسی بات کی تھی کہ یہ جو استکبار انقلاب کے خلاف شیعہ ہونے کے ناطے کام کر رہا ہے وہ فضا جو ہے وہ ٹوٹ جائے۔ لیکن بہرحال اس کے اثرات پاکستان کے اوپر بتحاشا ہوئے، اور پاکستان میں خاص کر انقلاب اسلامی کے بعد جو ہے وہ فرقہ واریت اور زیادہ شدت اختیار کرتی چلی گئی، اور اس زمانے سے اب تک آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ وقفے وقفے سے ہوتا رہتا ہے۔ اچھا، وہ جو ایجنسی والی بات تھی وہ یہاں پر بھی آتی ہے۔ ابھی شاید میں نے اسی سیمینار میں عرض بھی کیا تھا کہ ڈان کے اندر ایک خبر چھپی تھی، میں اپنے نام سے اس لیے استعمال نہیں کرتا کہ ذمہ داری نہ لیں، ڈان کے اوپر ہی رکھیں۔ ڈان میں ایک خبر چھپی کہ صاحب امریکہ میں ایک اخبار کے اندر آرٹیکل چھپا کئی قسطوں میں، اس میں انہوں نے ثابت کیا کہ پاکستان کی جو آئی ایس آئی ہے اس کے پاس ذمہ داری، سب سے اہم ذمہ داری یہ ہے کہ وہ پاکستان کو شیعوں میں تباہ کرے تاکہ انقلاب اسلامی کا جو اثر و رسوخ پاکستان کے اندر ہو سکتا ہے اس کا گراؤنڈ ختم ہو جائے۔ یہ بات ڈان نے اس امریکن اخبار سے کوٹ کی ہے کہ آئی ایس آئی کی پاکستان میں اہم ترین ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان میں شیعوں کو تباہ کرنے کے لیے کوشش کرے گی۔ تو اب یہ ہے کہ یہ بات صحیح ہو یا غلط ہو، لیکن میرا خیال میں یہ بہت بری بات نہیں ہے، یعنی یہ جو بات کہی گئی ہے یہ بہت غلط نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم یہ قبول کرتے ہیں کہ ہمارا نظام جو ہے وہ بالآخر استکبار کے ہاتھ میں ہے، اور یہاں کی جو اصلی مہرے جو چلتے ہیں وہ مغربی اور استکباری اشاروں کے اوپر چلتے ہیں، تو ہمیں یہ بات بھی سوچنی پڑے گی کہ یہاں جو ان کی جو تمام تر مسالے اور مفاسد ہیں وہ یہاں کی ایجنسیز پوری کریں گی۔ تو اس بات کو دیکھتے ہوئے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پر فرقہ واریت ختم کرنا کتنا مشکل کام ہوگا، کہ پاکستان کی جو مضبوط ترین ایجنسی ہے وہ ممکن ہے کہ اس کے اندر انوالو ہو، تو اس کے بعد کس کے لیے کتنا موقع رہ جائے گا کہ وہ فرقہ واریت کو ختم کرے۔ آپ جا کے مختلف شیعہ نشین علاقوں کے اندر دیکھیں تو یہ بات اور زیادہ واضح ہو کے سامنے آتی ہے کہ وہاں پر منظم طریقے سے کارروائی ہو رہی ہے۔ ابھی یہ جو پاکستان کے اندر اس وقت بھی جو کچھ ہو رہا ہے کہ آپ، اب وہ بات نہیں رہی کہ آپ مثلا فرض کیجئے ایک شیعہ کو پکڑ کے مار رہے ہیں، نہیں، اب مسئلہ یہ کہ ٹارگٹ کلنگ ہے، خاص قسم کے شیعہ ہیں جو کسی عہدوں پر ہیں، تاجر ہیں یا ڈاکٹرز ہیں یا بڑے، بہرحال شیعوں کے اندر کچھ شہرت پانے والے لوگ ہیں، وہ ہیں کہ جو اب نشانہ بن رہے ہیں۔ تو انہیں چیزوں سے نظر آتا ہے کہ یہ کام اتنی سادگی کے ساتھ نہیں ہو رہا کہ مثلا چند لوگ ہیں کہ جو مذہبی جذبات کا شکار ہو کر شیعوں کو مار رہے ہیں، نہیں، یہ میں اپنی اصطلاح میں کہوں گا کہ یہ فرقہ واریت سے نکل کر دہشت گردی کی طرف جو ہے وہ تمایل حاصل کر رہی ہے، یعنی کچھ اور مصلحتیں ہیں جن کو پورا ہونا ہے، اور ان مصلحتوں کو پورا ہونے کے لیے فرقہ واریت کا جو ہے وہ سہارا لیا جا رہا ہے، اس کے ذریعے سے ان مصلحتوں کو پورا کیا جا رہا ہے۔ ان دو کے علاوہ اور جو خارجی عوامل پاکستان کے اندر مؤثر ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے فرقہ واریت کسی نہ کسی طریقے سے پھیل رہی ہے، اس میں سے ایک ہندوستان بھی ہے۔ ظاہر ہے ہندوستان پاکستان کا دشمن ہے، اور پاکستان نے کئی جگہوں پر ہندوستان کے اندر مداخلت بھی کی ہے، اور پاکستان کی سیاسی مصلحتیں بھی ہیں کہ وہ کرے، تو ظاہر ہے ہندوستان کی سیاسی مصلحتیں بھی ہیں کہ وہ اس کام کو انجام دیں، پاکستان کے اندر دہشت گردی پھیلائیں، پاکستان کے اندر مختلف طریقوں سے اس کام کو انجام دیں، لہذا دہشت گردوں کی ٹریننگ وغیرہ وغیرہ، ان میں سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو وہاں پر نپٹائی گئیں اور یہاں پر ان کو استعمال کیا گیا. ان تمام کے علاوہ ایک مجموعی سیاست استکباری سیاست ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں. اس استکباری سیاست کا ایک ہدف یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو مختلف رکھے گا, مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ متفرق رکھے گا, ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کے انداز میں رکھے گا. تو وہ جو استکباری سیاست ہے اس کے نتیجے میں بھی لازمی طور پہ ایسا ہی ہونا چاہیے. یعنی اگر میں اور آپ کسی قوم کے دشمن ہوں تو پہلا کام یہ کریں گے کہ اس کو اتحاد کو ختم کرنے کی کوشش کریں. ظاہر ہے اب اگر استکباری نظام ہے کہ جو اسلام کا دشمن ہے تو وہ پہلا کام یہ کرے گا کہ مسلمانوں کے اتحاد کو توڑنے کی کوشش کرے گا. اور پاکستان تو وہ جگہ ہے جہاں پہ فرقہ واریت جو ہے وہ تیار ہے کہ کوئی اس کو استعمال کرے, تو وہ کیوں استکبار جو ہے وہ فرقہ واریت کو استعمال نہیں کرے گا اور یہاں پر فرقہ واریت نہیں پھیلائے گا. اب یہ کہ بعض شواہد اس بات کو دکھاتے ہیں کہ یہ نظام یعنی استکبار کی طرف سے فرقہ واریت پھیلانے کا نظام بہت آگے تک پھیلا ہوا ہے. اور اس میں مثلا ابھی جو ریسنٹلی ہوا تھا وہ اشرف مارت جو تحقیقات کر رہے تھے ان کا جو قتل ہوا اور انہوں نے جو کچھ برآمد کیا تھا وہ ایک عجیب و غریب چیزیں تھیں. مثلا انلمیٹڈ کریڈٹ کارڈز جو امریکہ کی طرف سے ایشو ہوئے ہوئے تھے یا پتہ نہیں کن کن لوگوں کے ریسورسز ان کے پاس نکلی تھیں. تو اس سے نظر آتا ہے کہ کام کوئی ہلکی سطح پہ نہیں ہو رہا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ جنگ کے اندر بیٹھے ہوئے چند مولوی انہوں نے ایک تنظیم بنا لی اور وہ شیعوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں. نہیں, کام جو ہے وہ بہت اوپر سے کہیں سے ہو رہا ہے. اب آپ اس کو یہودیوں کا نام دیں, استکبار کا نام دیں, سرمایہ دار کا نام دیں, کسی کا بھی نام دیتے ہیں, لیکن کام کوئی ہلکی سطح میں نہیں ہو رہا. اور اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آئی ایس آئی کا انوالو ہونا بعید از قیاس نہیں ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں, فیکٹرز ہیں. انہی میں سے ایک فیکٹر بنیاد پرستی کو روکنا ہے. مثلا اس وقت جب سے انقلاب اسلامی ایران آیا ہے پوری دنیا کے اندر اسلام کو دوبارہ سے ایکسیپٹنس حاصل ہوئی ہے. پوری دنیا کے اندر اسلام کے اوپر عمل کرنے کی خواہش مسلمانوں کے اندر بیدار ہوئی ہے. دنیا کے تقریباً تمام اسلامی ممالک کے اندر وہ گروہ بننا شروع ہو گیا ہے جو اسلام کی تعلیمات پر عملی میدان میں عمل کرنا چاہتا ہے, تو عملی میدان میں لانا چاہتا ہے. تو اس کو روکنے کے لیے بھی خود بخود فرقہ واریت بہت اچھا سہارا ہے. یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کسی ملک کے اندر بنیاد پرستی نہ پھیلے, ان کی اصطلاح میں بنیاد پرستی, ایرانی اس کے لیے بڑا اچھا ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں اصول پرستی. مغربی ممالک نے ایرانیوں کو بنیاد پرست کا ٹائٹل دیا, ایرانیوں نے اپنے آپ کو اصول پرست ہونے کا ٹائٹل دیا. تو مغربی ممالک چاہتے ہیں بنیاد پرستی نہ پھیلے, لوگ دنیا میں اسلام پر عمل نہ کریں, تو اس کے لیے بہت اچھا راستہ یہ کہ فرقہ واریت پھیلے. ظاہر فرقہ واریت پھیلے گی تو لوگ اسلام سے ہی متنفر ہونا شروع ہو جائیں گے, اسلام پر عمل کرنا وہ بہت دور کی بات ہے. یہ کچھ چیزیں ہیں کہ جو پاکستان کی سیاست میں چاہے اس کی داخلی سیاست ہو چاہے اس کی خارجی سیاست ہو فرقہ واریت کو استعمال کر کے اپنے مقاصد کو پورا کر رہے ہیں. اصل بات جو ہے وہ یہ جو میں نے کل آپ سے عرض کی کہ اگر وہ گراؤنڈ نہ ہوتا جو پہلے سے تاریخ میں پاکستان کی تاریخ کے اندر تیار ہوا ہے تو کوئی فرقہ واریت کو استعمال بھی نہ کرتا. اب وہ گراؤنڈ میسر ہو چکا ہے اور اس گراؤنڈ کے میسر ہونے کی وجہ سے ہر عامل کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ فرقہ واریت کو اپنے مقاصد میں استعمال کرے. اچھا, اب اگر کوئی فرقہ واریت ختم کرنا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے؟ یعنی اب جیسے میں اور آپ ہیں فرقہ واریت سے بیزار آ چکے ہیں, ہماری ساری زندگی اس بات میں گزر گئی کہ شیعہ سنی کو مار رہے ہیں اور سنی شیعہ کو مار رہے ہیں اور یہ ساری باتیں سنتے سنتے, تو اب ہم چاہتے ہیں فرقہ واریت کو ختم کریں, تو یہ کہاں سے شروع کریں؟ یعنی کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم ایک پارٹی بنا لیں, اس میں شیعہ سنی اتحاد کا نعرہ لگا کے چند لوگوں کو جمع کریں اور ان سے کہیں کہ ہم اس ذریعے سے فرقہ واریت کو ختم کر لیں گے؟ تو میں نے آپ سے کل کہا تھا کہ یہ کام ممکن نہیں ہے. اگر آپ اتنی معمولی سطح پہ ایک کام کرتے ہیں کہ ایک پارٹی بنا لیتے ہیں, چند لوگوں کو اس میں جمع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس طرح سے اتحاد بین المسلمین ایجاد کر لیں گے, تو یہ کام ہرگز ممکن نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے آپ یہ کام شروع کریں گے خود آپ اپنی کمیونٹی کے اندر, آپ اپنے عوام کے اندر جو ہیں وہ کیا آپ سے منزوی ہو جائیں گے لوگ, یعنی آپ کو آئسولیشن کا شکار کر دیں گے, آپ انہی کے اندر علیحدہ ہو کے رہ جائیں گے. تو کام اتنی ہلکی سطح پر ہونا ناممکن ہے, اس کو بہت لمبی مدت میں سوچنا چاہیے. یعنی اگر کوئی پالیسی کو بنانا چاہے تو میں سمجھتا ہوں اس میں چند نکات اتحاد بین المسلم, اگر کوئی فرقہ واریت ختم کرنے کے لیے پالیسی بنانا چاہتا ہے تو اس پالیسی کے چند بنیادی نکات ہونے چاہیے. پہلی بات تو یہ کہ یہ جو کوئی بھی کام ہو رہا ہو جو اتحاد بین المسلمین کا ہو, فرقہ واریت کو ختم کرنے کا کام ہو, وہ کسی ایک فرقے کے اندر محدود نہ ہو. اگر کسی ایک فرقے کے اندر محدود رہتے ہوئے ہم یہ کام کریں, مثلا فرض کیجئے چند شیعہ لوگ جمع ہو جائیں جو اتحاد بین المسلمین کرنا چاہیں, تو وہ لوگ آسانی سے محو ہو جائیں گے, لوگ ان کو ختم کر دیں گے. دوسرے فرقے والے ان کو جاسوس کا عنوان دیں گے اور اپنے ہی فرقے والے دشمن کی تبلیغات کا شکار ہونے والے لوگ قرار دیں گے, تو خود بخود یہ تحریک ختم ہو جائے گی. ایک یا دو فرقوں سے یہ کام حل ہونے والا نہیں ہے, متعدد فرقے اس کے اندر انوالو ہوں تب کہیں جا کر فرقہ واریت کا کام جو ہے وہ کسی طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے. اس کے اندر متعدد کوششیں بھی ہوئی ہیں, یعنی آپ یہ نہیں سمجھے گا کہ کسی نے بھی اتحاد بین المسلمین کی کوشش نہیں کی. مثلا ڈاکٹر کلیم صدیقی تھے, ایک بہت پازیٹو کام کیا انہوں نے اور اس میں کافی اقدامات انجام دیے, لیکن یہ کہ اس کو تھوڑا سا اور براڈ ہونا چاہیے, ایک یہ کہ چند فرقے اس کے اندر انوالو ہونے چاہیے, ایک یا دو فرقوں سے یہ مسئلہ حل ہونے کا نہیں ہے. دوسرا مسئلہ یہ کہ پروگرامنگ جو بھی ہو اس کو لمبی مدت کی اور بہت وسیع پیمانے پر ہونا چاہیے. یعنی اگر آپ چھوٹے چھوٹے ٹارگٹس بنا کر چل رہے ہیں اور یہ سوچتے ہوئے کہ آپ نے کسی لمبے ہدف تک پہنچنا ہے وہ تو بات صحیح ہے, لیکن یہ کہ اگر صرف چھوٹے چھوٹے پروگرام ہی آپ کا ہدف بن جائے, مثلا فرض کیجئے آپ ایک عید میلاد النبی کروا لیں جس میں چند شیعہ سنی دونوں جمع ہو جائیں, جیسے کہ ہمارے یہاں بہت زیادہ یہ کام ہوتا ہے, ایک جلسہ ہو گیا جس کے اندر چند سنی عالم بھی آ گئے شیعہ عالم بھی آ گئے, تو ہم نے سمجھ لیا کہ ہم نے اتحاد بین المسلمین کی طرف ایک قدم اٹھا لیا. ان کاموں سے پاکستان کی فرقہ واریت حل ہونے والی نہیں ہے, نہ ان شیعہ رہنماؤں کا کوئی فائدہ ہوگا, نہ ان سنی رہنماؤں کو کوئی فائدہ پہنچے گا, بلکہ قرآن جو کوئی بھی اس کو لمبی مدت کا قرآن ہونا چاہیے, جو بہت لمبی مدت کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھتے ہوئے قرآن بنا رہا ہو. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ کم سے کم ابتدائی مراحل میں اپنے آپ کو ماڈریشن سے بچا کے رکھے. یہ جو میں کل بھی آپ کے سامنے تاکید کی تھی کسی کے جواب میں کہ پاکستان کی فضا میں اس جذباتیت کی وجہ سے اگر کوئی یہ کوشش کرے کہ اپنے آپ کو پرانی فضا سے علیحدہ رکھتے ہوئے کوئی اتحاد بین المسلمین کی فضا ایجاد کر لے تو یہ کام ممکن نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر کلیم صدیقی کا کام یا مثلا ہمارے ہاں بھی ان کے کئی لوگوں نے ہمراہی کی, تو اس میں جو ناکامی کا ایک بنیادی سبب تھا وہ یہ کہ وہ خالص شیعہ عالم نہیں تھے یا خالص سنی عالم نہیں تھے, بلکہ وہ شیعوں اور سنیوں کے اندر ماڈریٹ فیگرز تھیں جو مثلا پروفیسرز تھے یا مثلا فرض کیجئے کسی اور اس قسم کی چیز تھے, تو وہ ان کی عوام کے اندر وہ جڑیں نہیں بن پائیں, جبکہ اس کام کو کرنے کے لیے ضروری ہوگا کہ عوام کے اندر جڑیں حاصل کی جائیں, بالکل اسی طریقے سے کہ جیسے پرانے علماء نے کیا تھا. کم سے کم ابتدائی مراحل میں اس کو ماڈریشن سے ہٹ کر اسی کنزرویٹیونیس کو محفوظ رکھنا ہوگا اور آگے بڑھنا ہوگا. اور چوتھی بات یہ کہ یہ مذہبی رہنما ہی اس کو انجام دیں. تمام تر تاکیدات کے باوجود کہ جو یہ جو انٹلیکچوئلس ہیں اس کام کو سمجھتے ہیں جانتے ہیں بوجھتے ہیں متعدد علوم ان کے پاس ہیں, لیکن میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ جب تک مذہبی رہنما اس کے اندر آگے نہیں بڑھیں گے اتحاد بین المسلمین کا کوئی بھی کام یہاں پر انجام نہیں پائے گا. تو تمام تر اتحاد بین المسلمین کی جو بات آ کے ٹوٹتی ہے فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے اسی گروپ کے اوپر ٹوٹتی ہے جو اس وقت سب سے زیادہ فرقہ واریت کو آگ دکھا رہا ہے. اس وقت مذہبی رہنما سب سے زیادہ فرقہ واریت کو بڑھا رہے ہیں, اور بدقسمتی سے اگر فرقہ واریت کو کم ہونا ہے تو وہ بھی انہی کے ہاتھوں کم ہونا ہے, کیونکہ اگر ان کے علاوہ کسی اور نے اس کام میں کودنے کی کوشش کی تو عوام اس کو ایکسیپٹنس نہیں دیں گے, ان کو کوئی مقبولیت حاصل نہیں ہوگی اور وہ اپنے کام کے اندر ناکام ہو جائیں گے. اور یہ دوبارہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ جو فرقہ واریت سب سے زیادہ بڑھا رہے ہیں اس وقت انہی کے ذریعے اس فرقہ واریت کو نابود ہونا ہے, یہ اس کام کے مشکل ہونے کا ایک بنیادی سبب ہے کہ آپ کس طریقے سے مذہبی لیڈروں کو قانع کریں کہ وہ فرقہ واریت کو کم کر کے دوسروں کے ساتھ ملنے کی طرف جائیں, جبکہ ان کو پتا ہوگا کہ اگر ہم یہ کام کریں گے تو ہمارے بہت سارے مفادات جو ہیں وہ خطرے میں پڑ جائیں گے. مثلا فرض کیجئے جمعیت علماء اسلام کو آپ یہ سمجھائیں کہ وہ بریلیوں کے ساتھ مل جائیں, بھائی کہ ان کو پتا ہے کہ اگر ہم ان کے ساتھ مل گئے تو ہم نے اب تک جتنا کچھ حاصل کیا ہے وہ اسی نام پہ حاصل کیا ہے, لڑنے پہ حاصل کیا ہے. اہل تصنن بہت سارے فرقے ہیں جنہوں نے جو کچھ حاصل کیا ہے وہ شیعوں کو گالیاں دے کے حاصل کیا ہے, شیعوں کے اندر بھی ظاہر بہت سارے ایسے گروپس موجود ہیں جنہوں نے جو کچھ حاصل کیا ہے وہ تبلا و تبرہ کے ذریعے سے حاصل کیا ہے, علنی تبلا و تبرہ کے ذریعے سے جو ظاہر سنیوں کو بھڑکا رہا تھا. تو اب آپ کیسے ان کو سمجھائیں؟ یا مثلا ہمارے یہاں کے بعض ذاکر حضرات ہیں کہ جو اس کام کے اندر انوالو ہیں, کیسے آپ ان کو سمجھائیں کہ اب آپ یہ کام چھوڑ دیں اور اب آپ مثلا فرض کیجئے فرقہ وارانہ فسادات کو ختم کرانے کے لیے اتحاد بین المسلمین کی طرف آ جائیں؟ بدقسمتی سے یہ کام جو ہے وہ بہت مشکل ہے. اگر آپ تمام تر راستوں کو چھوڑ دیں کہ جو چھوٹی مدت کے راستے ہیں جو مثلا تھوڑا فائدہ دیں گے کم فائدہ دیں گے, اگر کوئی چاہے کہ آخری حل کے طور پر پوچھے کہ آخری حل کیا ہے, بالآخر کوئی ایک ایسا کام جو 100 سال میں ہی کرے کچھ کرے اور فرقہ واریت ختم ہو جائے, تو میں آپ سے ایک سادہ سا جواب دینا چاہوں گا. یعنی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بھائی فرقہ واریت کے لیے بہت سارے ایسے کام ہیں جو 10-15 سال میں فائدہ دیتے ہیں لیکن ان کا اثر کم ہوتا ہے, کوئی ایک کام ایسا ہے جو چاہے 100 سال میں فائدہ دے لیکن دیر پا اثر ہو پاکستان میں فرقہ واریت ختم ہو جائے, تو میں اس کو یہ جملہ کہوں گا کہ انتہائی علمی جامع اور وسیع النظر حوزہ علمیہ جب تک پاکستان کے اندر تشکیل نہیں پائیں گے اس وقت تک پاکستان کے اندر فرقہ واریت کو ختم کرنے کے بارے میں سوچنا جو ہے وہ
فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا. وہ دونوں فرقوں کے اندر ایسے ہی ہے, یعنی اہل تسنن کے اندر بھی اور اہل تشیع کے اندر بھی. جب تک یہاں حوزہ علمیہ علمی بنیادوں پر جامع اور وسیع نظر نہیں ہوں گے, اس وقت تک یہاں فرقہ واریت ختم نہیں ہو پائے گی. کیوں میں آپ سے اس بات کے اوپر تاکید کر رہا ہوں, یعنی کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم مولوی اپنی کلاس کے مفادات کو بچانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ مولوی اس کو صحیح کرے گا. نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ عوام اس مسئلے میں مولویوں کے علاوہ کسی کی نہیں سنتی اور وہی اس مسئلے کو بڑھا رہے ہیں. تو جب تک یہ کلاس تبدیل نہیں ہوگی, اور یہ کلاس تبدیل ہوگی مدرسوں کے ذریعے سے, جب تک مدرسوں کے اندر بنیادی تبدیلی نہیں آئے گی, جب تک یہاں پر اچھے حوزہ علمیہ جو ان تین صفات کے حامل ہیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیے, علمی ہو, اس کے اندر جذباتیت نہ ہو, علمی فکر ہو, عقلائی طریقے سے ان کی تعلیم ہو, جامع ہو, یعنی فرقہ وارانہ ان کو متون نہ پڑھائے جائیں, اسلام کی تمام تر تعلیمات ان کو پڑھائی جائے, اور وسیع النظر ہو, یعنی اس کے اندر اتنی قدرت ہو کہ وہ دوسروں کے اختلافات کو برداشت کرے, جب تک یہ چیز تشکیل نہ پائے اس وقت تک پاکستان میں فرقہ واریت کا سد باب کرنا ایک مشکل کام ہوگا. اگر ایسا کام ہو گیا, یعنی اگر ایسا کوئی حوزہ علمیہ بن گئے جس کے اندر یہ خاصیت ہوئی, چاہے وہ 50 سال میں بنے چاہے 100 سال میں, اور پلس یہ رکھے گا کہ متمرکز ہوں, یعنی سینٹرلائز ہوں, ان کا ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہو, ایک دوسرے کو سمجھتے ہوں, جانتے ہوں, بوجھتے ہوں, ایسا نہ ہو کہ جو اس وقت صورتحال ہے کہ ہمارے یہاں مثلا فرض کیجئے کراچی میں 10 مدرسے ہوں گے اور کسی کا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے, بہت قطبی حد تک شاید تھوڑا بہت تعلق ہے, ورنہ کوئی پالیسی کے لیول پر کوئی کسی سے کوئی تعلق نہیں, سب آزاد کر رہے ہیں. اگر ہمارے پاس یہ علمی جامع وسیع النظر اور متمرکز حوزہ علمیہ تشکیل پا گئے, تو اس کے نتیجے میں آپ تمام تر خرافات کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے اندر اتنی قدرت ہوگی کہ عوام سے صحیح اور غلط کی شناخت کروا سکیں. دوسرا مسئلہ یہ ہوگا کہ فرقی تفہیم تفاہم کی فضا قائم ہو سکتی ہے, یعنی چند فرقوں کے درمیان علمی تفہیم افہام و تفہیم جس کو ہم لوگ کہتے ہیں وہ قائم ہو سکتا ہے, جس کو آج کل کی اصطلاح میں ہم دار التقریب کہتے ہیں, یعنی فرقوں کے درمیان علمی مباحث جن سے پتہ چل سکے کہ وہ ایک دوسرے کے آرا سے آگاہ ہوں اور غلط فہمیوں کا مقابلہ ہو سکے. اور یہی حوزہ علمیہ جو ہوں گے وہ سیاست کے اندر صحیح اور صالح افراد کو لوگوں کے سامنے پیش کر پائیں گے, جس سے لوگوں کو یہ جو فرقہ وارانہ سیاست ہے, فرقہ وارانہ مذہبی قیادت ہے, اس سے بھی نجات مل پائے گی. بہرحال یہ وہ اجمالی چیزیں ہیں جو ہم فرقہ واریت کے باب میں سمجھ پائے, اس کے تاریخی زمینے کے ساتھ, تاریخی پس منظر کے ساتھ, پاکستان کی سیاست سے داخلی اور پاکستان کی سیاست خارجی کے عوامل کے ساتھ. اب یہ ہے کہ ایک عام آدمی کیا کرے, یہ باتیں تو وہ ہو گئیں کہ جو پالیسی بنانے والوں کے لیے ہیں یا فرض کیجئے لمبی مدت کے اندر ہیں. ایک عام آدمی جیسے میں اور آپ ہیں, ایک اس ہال کے اندر بیٹھے ہیں, ہم فرقہ واریت کو کس طریقے سے کوئی ایسا کام کریں کہ فرقہ واریت ختم ہو جائے, تو میں کہوں گا سب سے پہلا مرحلہ تو وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اپنے جذبات کو کسی طریقے سے ختم کرنے کی کوشش کریں, یعنی یہ کہ آپ ہر سنی انسنی بات کو اسلام قبول کر لیں یا ہر سنی انسنی چیز کے اوپر اپنے اسلام کے ہونے کی وجہ سے تن من دھن قربان کرنے کی کوشش کریں. ایک تو یہ کہ یہ فضا آپ کے اندر کم ہو جانی چاہیے. دوسرا مسئلہ یہ کہ آپ مسلسل اپنے اندر اس بات پہ غور کریں کہ آپ کے اندر کون سی وہ چیزیں جو اصلی اسلامی ہیں اور کون سی وہ چیزیں جو ثقافتی تبدیلیوں کے نتیجے میں آپ کے پاس موجود ہیں, یعنی جن کو ہم اگر اصطلاح میں استعمال کر چاہیں تو انحرافات اور خرافات کہتے ہیں. تو ہر انسان اپنی ذات کے اندر دیکھے کہ پہلی بات تو یہ کہ وہ خلائیت اپنے اندر لے کے آئے, جذباتیت سے اپنے آپ کو ہٹانے کی کوشش کرے. دوسرا مسئلہ یہ کہ اپنے اندر موجود انحرافات کو اس اصلی اسلام سے ملاتے ہوئے جو اہل بیت اطہار کے زمانے میں تھا اس سے ملاتے ہوئے, یا کم سے کم مراکز اسلامی کے اندر جو اسلام ہے ان سے ملاتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے کہ کون سی چیزیں جو ہم نے ایجاد کر دی اس کے اندر تھی نہیں. اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ دوسروں کو بھی مسلمان سمجھے اور مسلمان سمجھتے ہوئے ان کے حقوق کی تعظیم کرے. آپ یہ تو کسی بھی فقہ کے اندر نہیں ہے کہ مثلا فرض کیجئے اگر ہمارے فقہ میں سے نہیں ہے تو وہ کسی فقہ میں نہیں, کہنے کا مطلب یہ کہ ہمارے کسی مجتہدین نے فتویٰ نہیں دیا کہ جو مثلا فرض کیجئے شیعہ نہیں ہے وہ کافر ہے. بالکل ظاہر ہے وہ بھی اسلام کا درجہ رکھتا ہے, اسلام کے ایک ہلکے سے درجے کو اس کے اندر محفوظ رکھا گیا ہے, اور فقہ اس کے اسی درجے کو مسلمان ہونے کے لیے کافی سمجھتی ہے. تو یہ جو احترام ہے متقابل ہے ایک دوسرے کا, یہ بھی ہمارے ذہن کے اندر اگر فرد کی سطح پر موجود ہو تو وہ جس کو ہم فرقہ وارانہ تصادم کہتے ہیں اس سے کافی حد تک بچاؤ کیا جا سکتا ہے. ظاہر ہے اس کے اندر بہت سارے عوامل دوسرے بھی ہیں جو انشاءاللہ کچھ آپ کے سوالات کے نتیجے میں ظاہر ہوں گے, اور کچھ انشاءاللہ کبھی اور موقع ملا تو وہ ظاہر ہوتے رہیں گے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. جو ہماری رسم سوالات کی اس کے مطابق جو ہے وہ آپ سوالات شروع کر سکتے ہیں. ظاہر ہے یہ سوالات جو ہیں وہ آج اور آج سے پہلے جو تین مباحث گزرے ہیں ان تینوں کے اوپر محیط ہو سکتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آغا صاحب آپ نے کہا کہ ایک تجویز دی کہ وسیع النظر ایسا حوضہ مطلب بنایا جائے جس میں جو جذباتیت سے ہٹ کے مطلب دروس دیے جائیں یا مطلب ایسا بنایا جائے جس میں مطلب کوئی ایسی بات نہ پڑھائی جائے. تو کیا مطلب وہ ہم اپنی اس کو بھول جائیں مطلب اس خلافت والی بات کو؟
اب معاف کیجیے گا, دیکھیں یہی جو آپ نے کہا نا کوئی ایسی بات نہ پڑھائی جائے, یہ میں نے جملہ نہیں کہا, میں
نے کہا وسیع النظر.
ہاں اب یہ دیکھیں یہ بات صحیح ہے,
آپ نے کہا وسیع النظر ایسے مطلب ٹاپکس ہو. تو کیا مطلب ہمارا جو ہمارا فرقہ جو ہے جو فرقہ مطلب اہل تشیعوں کہلاتا ہے جعفری کہلاتا ہے وہ بنا ہی جعفری اسی لیے کہ حضرت علیہ السلام کی دوستی میں یا مطلب ان کی محبت میں یہ کہلاتا ہے. تو ہم کیا وہ پڑھانا یا پڑھنا چھوڑ دیں؟
ظاہر ہے اگر میں یہ
اگر ہم چھوڑ دیں گے تو فرقہ ختم ہو جائے گا,
جمعیت علماء اسلام کے لشکر میں جا کے بیٹھ جانا چاہیے. میں آپ کے سامنے موجود ہی
نہیں, میں تھوڑی سی تفصیل مطلب چاہوں گا کہ آپ کا کیا مقصد ہے.
ہاں میں عرض کرتا ہوں. دیکھیے کہنے کا مقصد یہ ہے جب ہم کہتے ہیں کہ جامع ہو وسیع النظر ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے, یہ نہیں کہ میں اپنی شناخت ختم کر دوں. ظاہر ہے کہ میں شیعہ ہوں, میں اپنی شناخت کو باقی رکھوں گا, میں اپنی فقہ کو پڑھوں گا, لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہوگا کہ اگر کوئی میری فقہ سے دور ہے تو میں اس کو غیر مسلمان قرار دینا شروع کر دوں؟ ایک تو وسیع النظر ہونے کا یہ مطلب ہے. جامع ہونے کا مطلب اس سے ذرا سا علیحدہ ہے. جامع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ صرف اختلافی مسائل نہ پڑھائے جائیں بلکہ اسلام کی تمام تر تعلیمات پڑھائی جائے. مثلا میں آپ کو ایک بہت سادہ سی بات عرض کروں گا, اس وقت حوزہ علمیہ کے اندر دو بنیادی مضامین ہوتے ہیں اور باقی سب سائڈ میں ہوتا ہے. دو بنیادی مضامین باقی سب سائڈ میں, ایک بنیادی مضمون فقہ ہوتا ہے اور ایک بنیادی مضمون ہوتا ہے اصول. باقی سب یعنی عقائد تاریخ فلسفہ وغیرہ یہ سب سائڈ کی باتیں ہوتی ہیں. اچھا میں کم سے کم مدرسوں سے خوب اچھی طرح آشنا ہوں, 12 سال تو میں بھی انہی مدارس کے اندر رہا ہوں, وہاں پہ میں تعلیم حاصل کر چکا ہوں. تو وہاں پر یہ دو بنیادی مذاہب دو بنیادی موضوعات ہیں اور باقی سب سائڈ کے. اب میرا سوال صرف اتنا ہے کہ آیا ایک مذہبی لیڈر کا کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اسلام کی تعلیمات میں اس کی سیاسیات بھی پڑھے, اس کی اقتصادیات بھی پڑھے, اس کی معاشرتی گفتگو کو بھی دیکھے, اس کے عقائد کو بھی باضابطہ طور پہ دیکھے؟ ہمارے یہاں صرف دو اسپیشلائزیشن ہیں, باقی ساری چیزیں سائڈ میں ہیں. اگر طالب علم کا موڈ آیا, اس نے اس کی دلچسپی ہوئی تو پڑھ لے گا, ورنہ بہت سطحی میدان میں پڑھ کے چھوڑ دے گا. اب یہ ہے کہ علوم کے درجات سے آپ کمتر آشنا ہے, ورنہ میں آپ سرچ کروں مثلا فرض کیجئے فلسفے میں دو کتابوں کے علاوہ کوئی کتاب مینڈیٹری نہیں ہے, کوئی کتاب ضروری نہیں ہے کہ آپ مثلا فرض کیجئے اگر آپ دینی طالب علم میں آپ مجتہد بن گئے تو آپ کو آتا ہو. نہیں آتا ہو آیا نہیں آتا نہ آئے کوئی مسئلہ نہیں ہے. عقائد کے اندر چند کتابوں کے علاوہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ نے اسپیشلائزیشن کیا ہوا, آپ کو اسلام کے اوپر ہونے والے اشکالات مغرب کی طرف سے ہونے والے اشکالات وہ سب پتا, ممکن ہے آپ کو نہ پتا ہوں اور آپ بہت آگے تک بڑھ جائیں. میرا کہنے کا مطلب جامع سے یہ ہے کہ یہ تمام علوم بھی حوزہ علمیہ کے اندر منعقد ہونے چاہیے. البتہ اب تبدیلی آ رہی ہے, جب سے انقلاب اسلامی ایران آیا ہے اس کے بعد سے متبادل تبدیلیاں آئیں. یہ جو میں نے خود اسپیشلائزیشن کیا سیاسیات میں وہ بھی دینی مدرسے کے اندر بیٹھ کے کیا, تو یہ ہے کہ اب تبدیلی آ رہی ہے. لیکن پاکستان کے مدارس میں ابھی تک وہ تبدیلی نہیں آئی ہے, ان کے وسائل کم ہیں, شاید افراد بہت کم ہیں. افراد وہ لوگ ہیں جن کے اندر زیادہ فلیکسیبلٹی نہیں ہے کہ وہ متعدد علوم حاصل کریں, لیکن بہرحال پاکستان کے مدارس کے اندر یہ کمی جو ہے ابھی بھی موجود ہے کہ وہ اس درجے پر نہیں پہنچ پائے. میرے جو جامع سے کہنے کا مطلب ہے وہ موضوعات کے اندر جامعیت ہے, موضوعات کے اندر اسلام کے زندگی سے مربوط جو بھی مسائل ہیں ان کو ڈسکس کرنا چاہیے مدارس کے اندر. اور وسیع النظر سے مراد یہ کہ دوسری فقہ کو بھی قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو کہ اگر وہ کہہ رہے تو اس کا مطلب نہیں کہ وہ کافر ہے. اچھا کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم فقہ جعفریہ کو چھوڑ دیں؟ ظاہر ہے ہمارا اساں اگر یہ کام کریں تو پھر ہمارے تمام تر بحث ہی ختم ہو گئی. پھر نہیں وہ نہیں مطلب
دوسری فقہ کو بھی سمجھ, تو کیا ہم دوسری فقہ کو بھی مطلب یہ کے ساتھ ساتھ چلائیں؟
نہیں
اپنے فقہ کے ساتھ ساتھ
نہیں نہیں
مطلب اگر
بالکل نہیں. دیکھیے میں ایک بہت سادہ سی بات ہے ابھی جو میں نے شاید پہلے بھی عرض کیا تھا, ایک صاحب ہمارے پاس آئے اہل تسنن جمعیت سے بھی ان کا تعلق فلاں فلوں یہ بھی وہ سب کچھ بھی, وہ آئے کہنے لگے کہ آپ بتائیں آپ ہاتھ کیوں کھولتے ہیں؟ میں نے کہا یہ احمقانہ بات ہے, آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں ہاتھ کیوں کھولتے ہیں؟ میں آپ سے کہوں گا چھٹے امام نے فتویٰ دیا ہے, آپ کہیں گے چھٹے امام کو کیوں مانتے ہیں؟ تو سب سے پہلے آگے بحث کرو اسلام میں امامت کا تصور ہے یا نہیں. وہاں سے شروع کرو. آپ چھوٹے چھوٹے مسائل میں پڑھ کے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. مثلا فرض کیجیے میں اور آپ ڈسکشن شروع کرتے ہیں, میں ہاتھ کھولتا کیوں ہوں باندھتا کیوں. آپ کے منابع کچھ اور ہیں, مثلا اہل تسنن کے منابع کچھ اور ہیں, شیعہ کے منابع کچھ اور ہیں. شیعہ اپنی فقہ کو اپنے انداز میں ثابت کرے گا, آپ اپنی فقہ کو اپنے انداز میں ثابت کریں گے اہل تسنن. تو میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کی فقہ کو کم سے کم ٹالریٹ کرنے کی عادت ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ ٹھیک ہے اس کی فقہ نے اس طرح سے کہا ہے, اب یہ کہ کیا میں اسے قبول کر لوں. میں کیوں قبول کروں, میرا اپنا فقہ ہے, میری اپنی فقہ ہے, میرا اپنے امام ہے, میرے اپنے احکام ہیں, میں ان کو قبول کروں گا. کہنے کا مطلب صرف اتنا. معاف کیجیے گا رضا, ایک سیکنڈ بس آپ مجھے اجازت دیجیے. مثلا امام خمینی نے, سب حج پہ جاتے تھے لوگ, حج میں نمازپڑھنی پڑتی تھی, نماز پڑھتے تھے سارے, خانہ کعبہ کے اندر لاکھوں کا مجمع موجود ہوتا تھا. اب جیسے ہی مغرب کی اذان ہوتی تھی سارے شیعہ بھاگ جاتے تھے خانہ کعبہ سے. کیوں؟ کیونکہ وہابی عالم وہاں پہ نماز با جماعت پڑھاتا تھا. امام جماعت جو تھا وہ وہابی تھا. اب شیعہ جو ہے وہ ظاہر ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنے سے گریز کرتا تھا. امام نے فوراً فتویٰ دیا کہ اگر کوئی خانہ کعبہ کے اندر موجود ہے تو واجب ہے کہ وہاں کھڑے ہو کے نماز با جماعت پڑھے اسی کے پیچھے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو ایک اور مصیبت آ گئی, ساری دنیا میں مشہور ہو گیا کہ شیعہ تو نماز پڑھتے نہیں, جیسے ہی نماز پڑھنے کا ٹائم آتا ہے لوگ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ کہ اتنی وسعت نظری ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ مثلاً فرض کیجیے اگر اسلام کی کوئی مصلحت ہے تو اس کی خاطر انہوں نے فقہی اختلاف کو کہا کہ نہیں یہ اتنا اہم نہیں, اسلام کی مصلحت زیادہ اہم ہے. یا مثلا امام خمینی کا فتویٰ موجود ہے کہ حج کے ایام میں اگر آپ مثلا فرض کیجیے ایک جگہ نماز جماعت آپ کو پڑھنی ہے اور آپ کو سجدہ نہیں مل رہی تو آپ کیا کریں گے. انہوں نے کہا کیسے بھی ہو آپ نماز پڑھیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اسلام کی وہ مسئلہ ہے جو وہ زیادہ اہم ہے. اس کو میں کہوں گا وہ وسیع النظری ہمارے اندر ہونی چاہیے. لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ امام اپنی فقہ کو چھوڑ گئے؟ نہیں, اس کے اوپر عمل کرتے تھے. ظاہر ہے وہ اپنا افتخار اس بات کو سمجھتے تھے کہ وہ اہل بیت اطہار کے ماننے والے ہیں.
آغا صاحب, آپ نے بیان کیا تھا پہلے دن کے دنیا کے دیگر ممالک کے اندر بھی تاریخ میں یہ دیکھا گیا ہے کہ فرقہ واریت کے عناصر موجود تھے اور پھر وہ حالات کے بعد جو ہے وہ فرقہ واریت نہیں رہی. مثال آپ نے دی تھی سعودی عربیہ کی اور
عراق کے اندر بھی ہوا ہے, مصر کے اندر بھی ہوا ہے.
اچھا, سعودی عربیہ کے بارے میں تو آپ نے فرمایا تھا کہ وہاں پر تو سیاسی طور کے اوپر جو ہے وہ دباؤ ہے اور اس دباؤ کے تحت فرقہ واریت کو دبا دیا گیا. اور عراق کے اندر بہرحال باسی حکومت یا اس کے علاوہ کوئی اور سیاسی عناصر ہو سکتے ہیں, لیکن مصر جو اہل سنت کا ہمیشہ سے ایک علمی مرکز رہا ہے, وہاں پر تھوڑا تاریخی حوالے سے بتائیے کہ کن حالات کے تحت فرقہ واریت کے اسباب اب موجود نہیں ہیں.
دیکھیے وہاں پر تو سب سے بڑا جھگڑا وہ فاطمیوں کے ساتھ تھا. یعنی اہل تسنن ہمیشہ سے فاطمیوں نے جو مصر کے اندر وہاں پہ اپنی حکومت بنائی تھی اس کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے تھے, کیونکہ فاطمی جو ہے میں نے شاید ایک دفعہ کہا بھی تھا کہ تبلیغ بہت زیادہ کیا کرتے تھے. تو یہی چیز تھی کہ جو ان کو اسماعیلیوں کے خلاف کام کرنے کے اوپر مجبور کرتی تھی کہ وہ اسماعیلیوں کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے تھے. ظاہر ایک تاریخی بیک گراؤنڈ بھی موجود تھا کہ اسماعیلیوں نے وہاں پہ چند سو سال حکومت کی تھی, تو اس وجہ سے خود بخود وہ ان اسماعیلیوں کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے تھے. البتہ اس زمانے میں بھی میں نہیں سمجھتا کہ آبادی کے تناسب کے اعتبار سے شیعہ یا اسماعیلی چاہے وہ 6 امامی چاہے وہ 12 امامی ان کے لیے کسی قسم کا خطرہ بنے. میرے خیال میں وہ سیاسی عامل تھا جو ان کے لیے خطرے کا باعث بنتا تھا, جس کی وجہ سے وہ فرقہ وارانہ کاروائیوں کے اندر ملوث ہوئے. معافی, سوال کچھ اور تھا کیا آپ کا؟
میرا سوال یہ تھا کہ اگر فرقہ وارانہ عناصر اسی معاشرے میں موجود تھے اور وہ اگر عدم موجود ہیں اس وقت, تو ان کے عدم کے اسباب کیا ہیں؟ کیا وہ علمی تحریک تھی اس معاشرے کے اندر جس کی وجہ سے اس معاشرے میں اس وقت فرقہ واریت موجود نہیں ہے, یا یہ ہے کہ وہاں پر سیاسی نظام چونکہ متبدل ہوا؟
میرے خیال میں ایسا ہی ہے کہ بھائی وہاں پہ ایک سیاسی عامل تھا جو فرقہ واریت ایجاد کر رہا تھا. وہ کیا؟ وہ اسماعیلیوں کی قدرت تھی. اسماعیلی قدرت حاصل کر گئے اہل تسنن کے اندر, جس کو کہتے ہیں ایک طرح سے فیڈ بیک ہوا کہ ہم نے اگر مثلا اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھا تو ہم ان اسماعیلیوں کے ہاتھوں مذہبی طور پہ تباہ ہو جائیں گے, ہمارا کلچر تباہ ہو جائے گا. بہرحال ان اسماعیلیوں کی حکومت ختم ہوئی تو ظاہر ہے ایک فرقہ وارانہ ریئیکشن اس کے اندر آنا تھا. انہوں نے اس فرقہ وارانہ ریئیکشن کو استعمال کیا اور وہ سیاسی قدرت جو اسماعیلیوں کی تھی وہ ختم ہو گئی. جب وہ اسماعیلی قدرت ہی ختم ہو گئی تو اب ظاہر ہے اب کیا فرقہ واریت کوئی سبب وہاں پہ باقی نہیں رہتا کہ وہاں پہ فرقہ واریت دوبارہ ہوتی. اگر میں سمجھتا ہوں ابھی وہاں پر اگر مصر کے اندر 25% شیعہ ہوتے تو پھر آپ وہاں پہ بھی حشر دیکھتے. وہ تنش جو پاکستان کے اندر تھا کچھ بیدنی کے وہاں پہ بھی قائم ہو جاتا.
پوری دنیا میں جہاں پر بھی فرقہ واریت اگر رہی ہے تاریخ کے حوالے سے تو وہ فقط شیعہ اور سنی کے حوالے سے رہی ہے, یا اہل سنت کے مکاتب کے اندر بھی فرقہ واریت رہی ہے. جو ہم اب یہاں پاکستان کے اندر تو مسئلہ شیعہ سنی کے علاوہ بھی مسئلہ ہے نا, اہل سنت کے مکاتب میں بھی فرقہ واریت ہے.
یعنی میں اس کو ڈینائی نہیں کروں گا, میں تو کہوں گا بالکل ایسے ہی.
نہیں, اگر اس کے میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پاکستان کے علاوہ تاریخ کے اندر کہیں یہ ملتا ہے کہ اہل سنت کے مکاتب کے درمیان بھی فرقہ واریت موجود رہی ہو, یا اب بھی موجود ہے یا موجود تھی اور موجود نہیں ہے.
صحیح بات یہ کہ مجھے بالکل صحیح تاریخیں نہیں پتا کہ کس تاریخ میں یہ واقعات ہوئے, لیکن فقہاء چہارگانہ کے اندر جو اختلاف تنازع کی حد تک پہنچا یہ عراق کے اندر میں نے خود تاریخ کے اندر پڑھا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر یہ دیوبندی بریلوی کا اختلاف رہا, یہ حتیٰ یہ چار فقہوں کے اندر بھی اختلاف اسی شدت کے ساتھ دنیا کے اسلامی ممالک کے اندر جہاں پر سنی اکثریت میں تھے وہاں پر ایسا ہوا. خاص کر عراق مجھے اس سلسلے میں یاد آ رہا ہے, لیکن وہ مجھے خاص مقطع تاریخی یاد نہیں کہ کس تاریخی زمانے کے اندر یہ کام ہوا. بہرحال اگر آپ کے سوال کا اجمالی جواب دینا چاہوں تو میں یوں دوں گا کہ صرف پاکستان نہیں ہے جس کے اندر سنیوں کے فرقوں کے اندر بھی فرقہ وارانہ تصادم رہے, دوسری جگہوں پر بھی ایسا ہوا.
سوال آپ سے کہ جو سیکٹرزم ہے, ہم نے پاکستان میں مشاہدہ کیا ہے کہ جب قوم پرستی بڑھتی ہے تو سیکٹرزم تقریباً ختم ہو جاتی ہے, بہت حد تک دب جاتی ہے, تو اس بارے میں آپ نے نہیں بتایا کہ قوم پرستی کے کس طرح سے اگر ہم بارے اور ہم فرقہ پرستی ختم کر دیں.
یہ ایک ہم ایک دفعہ کیا ہوا, ہم اس پہ بات کر رہے تھے قوم پرستی کے اوپر پاکستان کراچی میں ایم کیو ایم وغیرہ وغیرہ, تو ہمارے اپنے یہ بات کہنے کی ہے یا نہیں, لیکن بہرحال آپ کے سامنے تو کہہ ہی دیتے. ایک دوست ہے ہمارے, وہ کہنے لگے کہ یار جب یہ ایم کیو ایم شروع ہو رہی تھی لیاقت آباد سے تو اس زمانے میں شیعہ سنی فساد بہت زیادہ ہو رہے تھے. اگر آپ کے ذہن میں ہو, الطاف حسین نے جو مقبولیت حاصل کی اس کا ایک سبب یہ تھا کہ انہوں نے شیعہ جلوسوں کو پروٹیکشن دیا, جو اہل تسنن ہوتے تھے وہ شیعہ جلوس کے آگے آگے چلتے تھے. تو کہنے لگے کہ جب لیاقت آباد کے اندر شیعہ بہت زیادہ نقصان میں جا گئے تھے تو ہم لوگوں نے خود پوسٹر چھاپے تھے کہ اے مہاجرو اٹھو, تمہیں کیا ہو گیا, لڑتا کوئی بھی ہے مرتے تم ہی ہو. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے کہ لوگ بہرحال اپنے مقاصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں, اپنے مقاصد کو بعض اوقات فرقہ واریت کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں, بعض اوقات مثلا فرض کیجیے قوم پرستی کے ذریعے سے قوم پرستی کو ایشو بنا کر اس سے حاصل کرنا چاہتے ہیں. مثلا فرض کیجیے جو ہم نے سیاسی نظام کی بات کی, ایک پولیٹیشین ہے جس کو اس وقت قوم کے اندر جھگڑا کروانا ہے, تو وہ جس چیز کو زیادہ حساس پائے گا اس کو ذریعہ بنائے گا اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے. اگر وہ دیکھے گا کہ نہیں اس وقت فرقہ وارانہ فساد کرانا زیادہ آسان ہے تو وہ فرقہ وارانہ فساد کروا کے کام کرے گا, اور اگر وہ دیکھتا ہے کہ نہیں قوم پرستی کے ذریعے سے یہ کام ہو سکتا ہے تو ممکن ہے قوم پرستی کو استعمال کرے. تو یہ جو توجہات کا دو طرف ہو جانا ہے اور ایک کا کم ہونا دوسرے کا زیادہ ہونا, یہ ایک طبیعی عمل ہے. جہاں کہیں مصلحتیں پوری ہوں گی اس طرف جو ہے وہ رجحان بڑھتا چلا جائے گا.
اگر سب میں ایک آئیڈیل سچویشن پیش کرنا چاہوں گا کہ مثال کے طور پر پاکستان کے اندر فرقہ واریت بالکل ختم ہو جاتی ہے, جس کا لازمی عنصر یہ ہوگا کہ پاکستان کے اندر فرقے موجود رہیں گے اور آپس میں تنازع کی کیفیت نہیں ہوگی. اگر ہم اس آئیڈیل سچویشن کو بھی فرض کریں تو ڈیفینیٹلی ہر ایک کا مکتب فکر تو الگ الگ ہے اور ہر ایک کی فکر الگ الگ ہے, ہر ایک اپنے انداز سے سوچتا ہے, اور اس مقام پر انفرادی اعتبار سے تو ہر ایک اپنی اپنی زندگی آج بھی چلا رہا ہے, اس موقع پر بھی چلائے گا. جہاں اجتماعی مسائل آتے ہیں, مثال کے طور پر طرز حکومت, یا مثال کے طور پر سیاسی مسائل, یا مثال کے طور پر اقتصادی مسائل, یہ تمام جو اجتماعی مسائل ہیں, جب تمام تر فرقے آپس میں تنازع کے لیے آمادہ نہیں, سب کے سب اپنی اپنی حیثیت موجود رہی, اس کے باوجود بھی جب یہاں پر یہ کوشچن آئے گا کہ آئیے حکومت تشکیل دیتے ہیں اسلامی بنیادوں پر, یا حکومت یا اقتصادی نظام تشکیل دیتے ہیں اسلامی بنیادوں پر, یا سیاسیات کی ہم بات کرتے ہیں اسلامی بنیادوں پر, تو پھر اس وقت بھی یہ تمام تر فرقے ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کم از کم اس پریکٹیکل ایٹماسفیئر کے اندر کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے, جس کا لازمی نتیجہ یہی ہونا پڑے گا, یہی ہوگا کہ جو آج بھی ہے کہ مثلا ایک تھرڈ جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, مثال کے طور پر وہی انگریز کا سسٹم اور وہی تمام تر سودی نظام اور تمام تر چیزیں اپنی جگہ پر باقی رہیں گے. تو اس کا کیا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ پاکستان کے اندر سوائے یہ کہ امام زمانہ کا ظہور ہو جائے, کوئی باقاعدہ
حکومت اسلامی نہیں بن پائے گی,
کوئی حکومت اسلامی بنی نہیں پائے گی, کیونکہ یہ بہت ایک ڈراسٹک سچویشن ہو جائے گی اور ایک بہت حوصلہ شکن ایک تنازع نظر آ رہا ہے.
دیکھیے میں نہیں کہہ رہا کہ جو آپ نے سوال کیا وہی سچویشن ایران کے اندر ہوئی, میں اسے تھوڑا سا آپ سے عرض کرنا کسی اور طریقے سے عرض کرنا چاہوں گا. جب ایران میں انقلاب آیا تو انہوں نے ایک فقہی نظام دائرہ حکومت کے اندر متعارف کروایا, پوری حکومت جو ہے وہ ایک فقہی نظام کے تحت آنا شروع ہو گئی. اب اس کے اندر کیا ہوا کہ دائرہ قضاوت کا محکمہ تھا جس کے اندر فیصلے کرنے تھے, عدالتیں تھیں, یہ سب کچھ تھا. عدالت کے اندر جو قاضی بنتا ہے وہ مجتہد ہوتا ہے. مجتہد ہونے کا مطلب یہ کہ وہ تقلید نہیں کرتا بلکہ خود اپنے اجتہاد پہ عمل کرتے ہوئے فتویٰ دیتا ہے, حکم قضاوت جاری کرتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ فرض کیجئے وہ جو قاضی حکم جاری کرے گا وہ کس کا حکم جاری کرے, اگر اپنا حکم جاری کرے تو پتہ چلے گا کہ پورے ایران کے اندر جو عدالتیں ہیں وہ ان میں سے ہر ایک اپنا اپنا حکم جاری کرتی ہے، فلاں قاضی کسی طریقے سے حکم جاری کرتا ہے، فلاں قاضی کسی اور طریقے سے حکم جاری کرتا ہے، چونکہ یہ بھی مجتہد ہے وہ بھی مجتہد ہے۔ تو اگر میرا کیس گیا اور مجھے پتا ہوا کہ یہ مجتہد کن اصولوں کا قائل ہے، تو میں کہوں گا اس کے پاس لے کے جاؤں تاکہ میرے حق میں فیصلہ کرے، اور اگر اس کے کورٹ میں چلا گیا تو میرے خلاف فیصلہ کر دے گا۔ اس مسئلے سے بچنے کے لیے انہوں نے ایک مجموعی طور پر حکم یہ تیار کیا کہ بھائی ولی فقیہ جو کوئی بھی ہوگا اس کا فتویٰ مانا جائے گا، چاہے خود مجتہد جو قاضی ہے اس کی کوئی اور رائے ہو لیکن اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، بلکہ اس کو ولی فقیہ کا نظریہ قبول کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے وہ جو دو آدمی اپنا کیس لے کے آئے ہیں وہ بھی کسی کے بھی مقلد ہوں، مسئلہ اس موقع پر جو قبول کیا جائے گا وہ ولی فقیہ کا قبول کیا جائے گا۔ تو میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ایران کی جب حکومت بنی تھی تب بھی یہی مسئلہ پیش آیا تھا جو ابھی آپ نے فرمایا، انہوں نے اس طریقے سے حل نکالا کہ ولی فقیہ کے حکم کو سپریم قرار دے دیا، سب کے احکامات کو روک لیا۔ اچھا مسئلہ یہ پاکستان میں تو یہ ہو نہیں سکتا، مثلا جو آپ نے آئیڈیل کنڈیشن بتائی کہ وہاں پہ جناب حکومت بن رہی ہے مذہبی حکومت، ایک سنی بھی بیٹھا ہے جو فقہ حنفی کا ہے، دوسرا مالکی کا ہے، تیسرے شافعی کا ہے، اب یہ کہ اس کنڈیشن کے اندر کیا ہوگا کہ یہ لوگ کمپرومائز کر پائیں گے، کیا ہوگا کہ یہ کمپرومائز کر پائیں گے؟ ممکن ہے کہ وہ یہ سوچیں گے بھائی جس وقت جس چیز کو اسلام کی مصلحت سمجھا جائے گا اس پہ عمل کیا جائے گا۔ صحیح، یہ جنرلی یہ ایک قانون بنا لیتے ہیں، لیکن ایک ظاہر کمپلیکیشن باقی رہے گا۔ مثلا فرض کیجئے ایک حکم ہے کہ جو فقہ شیعہ میں کسی طریقے سے ہے، فقہ مالکی کے اندر کسی اور طریقے سے ہے۔ اگر اس وقت کی بات کریں تو فی الحال شاید کوئی ہمارے سامنے رائے حل نظر نہ آئے، فی الحال شاید ہمارے سامنے کوئی رائے حل نظر نہ آئے کہ اس وقت اگر کوئی ایسی سچویشن بن گئی تو وہ اسلامی حکومت کس طرح سے عمل کرے گی، کسی ایک فقہ پہ عمل کرے گی یا اسلام کے عمومی ترین مصلحتوں کو دیکھتے ہوئے عمل کرے گی، چاہے مثلا کسی ایک فقہ کے اوپر عمل نہ کرے، پانچ فقہوں میں سے کسی ایک کے اوپر عمل کرنا شروع کر دے، یا مثلا وہ جو قاضی نور اللہ چشتری کا طریقہ کار تھا کہ چاروں میں سے جس کو موافق دیکھتے تھے اس کے اوپر عمل کرتے تھے۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس وقت وہ جو آئیڈیل کنڈیشن ہوگی کہ جب سب کمپرومائز کر لیں گے اور چاہیں گے کہ حکومت تشکیل دیں تو کس کی فقہ پہ عمل کیا جائے گا، کیا رائے حل اختیار کیا جائے گا۔ لیکن ایک بات میرے ذہن میں ہمیشہ ہے، وہ یہ کہ جب بھی آپ اس درجے پر پہنچتے ہیں تو مسئلہ صرف اتنا نہیں ہوتا کہ دو ایک دفعہ دو ہاتھ کو دو ہاتھوں کو دو دفعہ دھونا ہے یا تین دفعہ دھونا ہے، وہ اسلام کے اتنے کلی مسائل اور مفاسد ہوتے ہیں کہ اس میں قرآن سے ہمارے لیے رہنمائی حاصل کرنا جو ہے وہ اتنا مشکل کام نہیں ہوتا۔ مثلا فرض کیجئے آپ ایک حکومت تشکیل دے رہے ہیں، اس میں آپ کی ایک سیاست خارجہ ہے، تو اس سیاست خارجہ میں کوئی فقیہ فتویٰ نہیں دیتا کہ فقیہ فتویٰ دے کہ یہاں پر مثلا مجھے کیا کرنا ہے، یا مثلا آپ توزیع المسائل اٹھا کے دیکھیں اس میں سیاست خارجی کے احکام دیکھیں اور اس کے بعد کہیں کہ یہ توزیع المسائل جو ہے وہ فقہ حنفی کے مخالف ہے۔ نہیں، وہاں پر اسلام کی عمومی ترین مصلحتوں کے اوپر کام ہو رہا ہوتا ہے کہ جو قرآن کے اندر موجود ہیں۔ اب یہ کہ ممکن ہے تفسیر کے اندر تھوڑا سا اختلاف پایا جائے چند آیتوں کی تفسیر کے اندر، لیکن وہ جو اسلام کی عمومی ترین مصلحتیں ہیں وہ کامن رہتی ہیں، پھر بھی چاہے آپ نچلی سطح کے اوپر اس کے اندر اختلاف حاصل کریں۔
وسیع النظر آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ مثلا ان تمام فرقوں کی موجودگی میں اگرچہ وہ تنازع کے لیے نہ ہو لیکن اس کے باوجود وہ ایکسیپٹ کر لیں گے، کیا یہ یعنی میں اور کھل کے کہوں کہ یہ ریئلسٹک اپروچ ہے؟
تھوڑا سا میں آپ کو ایک اس کی فضا دکھانا چاہوں گا۔ لبنان کے اندر ایک دفعہ اتحاد بین المسلمین کی ایک کانفرنس ہو رہی تھی ایران میں، وہاں پر سعید شعبان جو اہل تسنن کے لیڈر ہیں وہ موجود تھے، انہوں نے پہلے تقریر کی، بڑی لمبی چوڑی انہوں نے ایک تقریر کی، آخر میں یہ جملہ استعمال کیا کہ اگر پتہ انہوں نے بہرحال آخر میں ایک جملہ استعمال کیا کہ میں اپنے بھائی اپنے رہنما اور اپنے حادی سید محمد حسین فضل اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اب آگے تقریر کریں۔ سعید شعبان جو سنیوں کے لیڈر ہیں اور وہ جو محمد حسین فضل اللہ ہیں وہ شیعوں کے لیڈر ہیں، دونوں کے اندر بہت وائٹل گیپ ہے، دونوں کے اندر فرقے بالکل مختلف ہیں، دونوں اپنے اپنی فقہوں کے لیڈرز ہیں لیکن ان کے اندر تفاہم اور ہم آہنگی اتنی ہے کہ وہ لبنان کے مسلمانوں کو اس حد تک متحد رکھ لیتے ہیں۔ کیا ان کے پاس حکومتی احکام نہیں آتے جس کے اندر ظاہر ڈسپیوٹ بھی ہوتا ہوگا لیکن وہ ان کو حل کرتے ہیں؟ تو میں آپ سے کہنے کا مطلب یہ کہ جب اس حد تک تفاہم پہنچ جائے کہ مسلمان سمجھنے لگتا ہے کہ مجھے مسلمان کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، تو وہ ان اختلافات کو کسی نہ کسی طریقے سے ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے اس حد میں لے کے آتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ زندگی گزار سکے، جیسے کہ لبنان کی اس فضا میں ہو رہا ہے۔
موضوع کے حوالے سے ایک سوال میں کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جیسے اسباب بیان کیا داخلی، اس میں آپ نے کہا کہ بنیادی عامل جو ہے پاکستان کا ناکام سیاسی نظام، جو موجودہ حالات اس وقت ہیں ہمارے معاشرے کے، اس کے اندر بحیثیت ایک شیعہ کے یا بحیثیت ایک تحریک شیعہ کے تشیعوں کے، ہمارا فریضہ بحال ایک الٹیمیٹ ایم یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک اسلامی حکومت قائم ہو، البتہ اس اسلامی حکومت تک پہنچنے کے لیے جو موجودہ فضا ہے یا موجودہ حالات ہے جس میں فرقہ واریت اس حد تک ہے, تو کیا ہمیں کوئی براہ راست ہماری کوشش اور کاوش کا محور اسلامی حکومت کے قیام کے لیے ہونا چاہیے, یا ہمارا اس وقت موقف یہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کا جو بھی سیکولر سیاسی نظام ہے اس کے اندر کم از کم اتنی استقامت پیدا ہو جائے کہ فرقہ واریت کسی مقام پہ جا کر اس کے اندر اتنا جو اضطراب ہے وہ اضطرابی کیفیت نہ ہو, بلکہ جب لوگوں کے اندر یا مسلمانوں کے مختلف مکاتب پہ فکر کے اندر کچھ سوچ سمجھ اور کچھ فکر کی صلاحیت پیدا ہو, تو اس کے بعد پھر ہم ایک سیاسی مستحکم نظام سے آگے بڑھ کر پھر ایک اسلامی حکومت کے قیام کے لیے کوشش کا آغاز
کریں. عقیل بھائی کا یہ سوال آپ لوگوں کے ذہن میں رہے, انہوں نے فرمایا کہ کیا ہماری اپروچ یہ ہونی چاہیے اس وقت کہ ہم اسلامی حکومت کا مطالبہ کریں جبکہ ابھی اتنا فرقہ واریت اتنی زیادہ ہے کہ شاید اس کے لیے گراؤنڈ نہ ہو, یا یعنی کہ نہیں ابھی اسی اسلامی حکومت کا جو سیکولر نظام ہے اس کے اندر کچھ ایسی فضا ایجاد کریں کہ فرقہ واریت تھوڑی کم ہو, یہاں تک کہ جب فرقہ واریت کم ہو تو ہم اسلامی حکومت کے لیے قیام کے لیے کوششیں کریں. میرے یہ ایک تو یہ پالیسی میٹر ہے, یعنی اسے کہتے ہیں کوئی علمی بحث اس لحاظ سے کہ یہ تو پوری قوم کے مستقبل کا سوال ہے, جسے کہتے ہیں ایک دو آدمیوں سے حل ہونے والی چیز نہیں ہے. لیکن اگر آپ میری ہی رائے معلوم کرنا چاہیں کہ مجھے, میں سمجھتا ہوں کہ کیا ہونا چاہیے, میرے خیال میں وہ جو امام نے بار بار کہا تھا کہ جب تک ہم ایک ثقافتی انقلاب نہیں لے کے آتے اس سیاسی انقلاب کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہونے کا, اور امام بھی جو سیاسی انقلاب لائے وہ اس تدریجی ثقافتی انقلاب کی وجہ سے تھا جو حوزہ علمیہ کے اندر سینکڑوں سال سے چل رہا تھا. تو ابھی اگر کوئی اس سے مقایسہ کرے پاکستان کی فضا کو تو میں کہوں گا کوسوں دور ہے ابھی اس سے کہ ہم پاکستان کی سیاسی حکومت کے اندر کسی قسم کے انقلابی کیفیت یا اس کے اندر اسلامی حکومت کو قائم کرنے کی کیفیت کو فرض کریں. میرے خیال میں ابھی وہ عوامل بھی فراہم نہیں ہو سکے جو اس ثقافتی انقلاب کا پہلا مرحلہ دیں جس کے نتیجے میں حکومت تبدیل ہو جاتی ہے. تو ابھی تو مسئلہ اس سے بہت دور ہے, ابھی تو ہم اس ثقافتی اگر تبدیلی کے لیے کوشش کریں کہ جو شیعہ اور سنی کے اندر ایجاد ہونی چاہیے, اب یہ کہ اس تبدیلی کے دوران ہم سیکولر حکومت کو ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں, تو میں سمجھتا ہوں سیکولر حکومت کو ہم ایکسیپٹ نہ کریں, اسی اسلامی حکومت کو اپنے آئیڈیل کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش نہ کریں. لیکن یہ کہ ابھی کیا مثلا سیکولر حکومت کو ڈینائی کرنے اور حکومت اسلامی کو اپنے آئیڈیل کے طور پر پیش کرنے کا الٹیمیٹ رزلٹ یہ ہے کہ میں ابھی اسلامی حکومت کے لیے کود پڑوں میدان کے اندر, ظاہر ہے یہ بھی ضروری نہیں کہ میں اپنی سیاست کو اس طریقے سے ترتیب دوں درجے کے اعتبار سے کہ براہ راست سیاسی عمل سے گریز کرتے ہوئے اپنے آپ کو ثقافتی میدان میں مضبوط کروں, تاکہ کسی حد تک تیار ہونے کے بعد سیاسی میدان میں کودوں, نہ اس دوران سیکولر حکومت کو قبول کروں گا اور نہ براہ راست اسلامی حکومت کو حاصل کرنے کے لیے کوئی کوشش کروں گا.
اندر جو عملی طور کے اوپر ایک مسئلہ پیش آتا ہے بر حیثیت قوم کے, وہ یہ ہوتا ہے کہ جو شارٹ ٹرم آبجیکٹو آپ کا ہوتا ہے قوم کی حیثیت سے, مثلا میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ آپ ثقافتی طور کے اوپر پورے معاشرے کے اندر شیعوں نے ایک تحریک چلائی ایک سوچ اور فکر کی بنیاد پر کہ ان کو ایک لانگ ٹرم آبجیکٹو اچیو کرنا ہے, لیکن جو معاشرے کے اندر شارٹ ٹرم آبجیکٹو ہوتے ہیں, جس سوسائٹی کا پارٹ ہیں, جس پولیٹیکل سسٹم کا پارٹ ہے, انتخابات ہوتے ہیں اور دیگر چیزیں ہوتی ہیں جس کے اندر بہرحال آپ کو کہیں نہ کہیں جا کر بحیثیت قوم ایک موقف اختیار کرنا ہے, اس موقف کے مرحلے کے اوپر جو بنیادی فکری اختلاف پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہر شخص اس کے بارے میں ایک رائے رکھتا ہے, آیا کیا ہر شخص کو بحیثیت ذاتی عنوان سے یہ آزادی دے دی جائے کہ وہ جس موقف کو اختیار کرنا چاہے اختیار کرے, یا یہ ہے کہ وہ اس ثقافتی تحریک کے حوالے سے ایک پالیسی میٹر موجود ہو کہ بھائی کم از کم شارٹ ٹرم آبجیکٹو کے لیے ہمارا موقف یہ ہوگا. مثلا میں اس کی مثال دوں آپ, جیسے جماعت اسلامی ہے, اب جیسے جماعت اسلامی کا ایک الٹیمیٹ ایم ہے اور اس الٹیمیٹ ایم کو انہوں نے قائم رکھا ہوا ہے پچھلے 40-45 سال سے, سیاسی انحرافات ان کے اگر قائدین کریں وہ ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن بنیادی نظریہ جو ان کی تحریک کا ہے اس پر وہ آج تک قائم ہے. مگر وہ یہ کرتے ہیں کہ ہر انتخاب کے موقع کے اوپر، ہر مرحلے کے اوپر ایک اپنا موقف بیان کرتے ہیں کہ بھئی اس منزل کے حصول کے لیے ہمارا شارٹ ٹرم آبجیکٹو یہ ہے۔
صحیح.
تو بحیثیت ایک شیعہ قوم کے ہمیں کس طریقے کار پر عمل کرنا
یہ بات آپ کی صحیح ہے، یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ ایک شارٹ ٹرم، جیسے کہ آپ نے کہا جماعت اسلامی علی بات، میں اسے قبول کرتا ہوں، یعنی اصول میں اس بات کو قبول کرتا ہوں کہ ہمیں بہرحال اپنی قوم کو بے تکلیف نہیں چھوڑ سکتے، یعنی ہم ان سے کہیں کہ بھائی ہم 25 سال کے بعد آپ کے لیے اس مسئلے کے اندر کوئی رائے دیں گے، ہم یہ کام نہیں کر سکتے، شارٹ ٹرم میں بھی اپنی رائے کو ہم کم سے کم دیں، لیکن انوالومنٹ اتنی زیادہ کر دیں کہ ہم اپنے لانگ ٹرم آبجیکٹ کو چھوڑ دیں بالکل ہی۔ میں سمجھتا ہوں اس وقت وہ غلطی ہے جو جماعت اسلامی بھی کر بیٹھی ہے، یعنی اس نے جو کچھ بھی تھا وہ سب کا سب اس نے انویسٹ کر دیا ہے اسی پالیسی اور اسی انتخابات وغیرہ کے اندر۔ تو یہ اگر آپ، یعنی اگر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم لانگ ٹرم آبجیکٹیوز کو بہت زیادہ امپورٹنس دیں گے لیکن شارٹ ٹرم میں بھی اپنی رائے دیتے رہیں گے کیونکہ اپنے قوم کو بے تکلیفی کی حالت میں نہیں چھوڑنا چاہتے، یہ بات صحیح ہے، اس کو میں قبول کروں گا، لیکن اس کے اندر انوالومنٹ کو اتنا زیادہ کر دینا کہ ہمارے پاس کچھ بھی باقی نہ رہے، یہ میرے خیال میں اپنے ہدف سے غداری ہے۔ اب بالکل وہی کیفیت ہے جو اگر کھل کے کہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم شیعوں کے ساتھ ہو گئی، یعنی ہم سیاسی میدان میں جب کودے تو وہ جو ثقافتی میدان تھا اس کو ہم بالکل ہی خالی کر گئے، یعنی اس میں مکمل پسپائی کے ساتھ ہم باہر آ گئے۔ تو یہ ہونا چاہیے جو آپ نے کہا، لیکن یہ کہ اس کو بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ کرنا چاہیے، اس بے احتیاطی کے ساتھ جو جماعتوں نے یا ہم نے خود کیا وہ میرے خیال میں ناانصافی ہے۔
سوال یہ ہے کہ آپ نے فرمایا پاکستان کے معاشرے کے اندر آپ نے کہا کہ یہ تحریک جو ہے اس کے اندر فساد کا بنیادی عنصر مولوی طبقہ ہے، آپ مثلا معذرت کے ساتھ، اور آپ نے کہا کہ اس کا حل بھی مولوی طبقے کے پاس ہی موجود ہے، اس کے اندر ماڈرن یا انٹلیکچوئل جو طبقہ ہے ہمارا اگر اس نے کوئی فعال کردار ادا کرنے کی کوشش بھی کی تو وہ اس وجہ سے دیر پا نہیں ہوگا کہ ان کی جڑیں عوام کے اندر مضبوط نہیں ہیں۔ اگر آپ پاکستان کے معاشرے کی اس وقت صورتحال دیکھیں تو جو ہمارا مذہبی رہنماؤں کا طبقہ ہے ان کے مقلدین کی اکثریت وہ لوگ ہیں کہ جو علمی اعتبار سے اتنے منزہ نہیں ہیں، یعنی جاہل طبقہ زیادہ مولویوں کی اطاعت یا مثلا پیروی یا تقلید یا بات سنتا ہے۔ مثلا میں اگر شیعوں، اس وقت شیعوں کی بات نہ کرے صرف اہل سنت کی بات کریں، اچھا جتنا اہل سنت کا پڑھا لکھا طبقہ ہے ان کی اکثریت اگر آپ دیکھیں 80% سے زیادہ جو کالج اور یونیورسٹی کا یا مثلا جو عام سروس کلاس طبقہ ہے وہ اپنے مولویوں سے دور ہے،
صحیح
درست ہے، اور وہ زیادہ بہتر سمجھتا ہے، زیادہ موضوع سمجھتا ہے کہ ایک مسجد کے پیش امام کی بجائے وہ کسی ایسے سپیکر کو سنے کہ جو مثلا ٹی وی کے اوپر مرتضیٰ صاحب یا اس قسم کے جو لوگ آئیں، اور شاید اسی کی بنیادی وجہ ہے کہ اہل سنت کے اندر پاکستان میں جتنے گروہ کامیاب ہوئے اگر آپ اس کے اندر مولانا مودودی کو دیکھ رہے ہیں، اسرار احمد کو دیکھیں، منہاج القرآن کے طاہر القادری کو دیکھ لیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی شناخت مذہبی رہنماؤں کے حوالے سے تو کرتے ہیں مگر خاص مولوی کے طبقے سے نہیں اپنی رہنمائی کرتے ہیں۔ تو اگر اہل سنت کے اندر، اور اسی طرح سے میرا یہ خیال ہے کہ دنیا کے دیگر حصوں کے اندر اگر جو اہل سنت کی تاریخ ہے جس حد تک بھی کامیاب ہوئی، الجزائر ہے، مصر ہے، اس کے اندر شاید ان کا وہ طبقہ تھا کہ جو پیور مولوی طبقہ نہیں تھا، تو اس صورتحال کے اندر کیا یہ نہیں بہتر ہوگا کہ اگر ہم اپنا مرکز یا ہم اپنے شارٹ ٹرم آبجیکٹو میں اس طبقہ فطر کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کریں کہ جو کہ مذہبی قیادت تو کر رہا ہے مگر اس کا خالصتاً دینی مدارس سے کوئی تعلق نہیں ہے؟
صحیح، یعنی اس اہل تسنن میں سے یا شیعہ میں سے؟ اہل سنت میں سے۔ تو یہ پہلی بات تو یہ کہ ہم فرقہ واریت کے ایلیمنٹس کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں، مثلا فرض کیجئے وہ جو مڈل کلاس ہے وہ آفیسز کے اندر کام کرنے والا ہے، کیا وہ فرقہ واریت میں بھی مشغول ہے؟
ظاہر نہیں ہے،
ظاہر تو نہیں ہے، اس کا مطلب فرقہ واریت میں کچھ اور لوگ مشغول ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ کس کی سنتا ہے؟ بس اگر آپ کو فرقہ واریت ختم کرنی ہے تو آپ کس کو لے کے آئیں گے پھر؟
مگر آپ یہ بتائیے کہ جو شخص جاہل ہے، اگر وہ جاہل شخص جو ہے وہ اگر مولوی کی ایک بات سننے کو تیار ہے تو ہو سکتا ہے کہ کل کو کوئی دوسرا مولوی آ کر اسے دوسری بات ہی سنا.
اب یہیں پر آپ کو اپنا کام کرنا ہے کہ ایک آدمی ہے کہ جس نے اب تک اپنے آبا و اجداد کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے مولوی ہی کا سب کچھ سنا ہے. اس مولوی نے چاہے اس کو غلط سنا ہے تب بھی سنا ہے, صحیح کہا تب بھی اس نے اس کو اسی کو سنا. اب آپ کا کام یہ ہے کہ صحیح مولوی پرووائڈ کر کے اس کو صحیح راستہ سنا دیں اور اس کے بعد اس کی جذباتیت کو ختم کرنے کی کوشش کریں. لانگ ٹرم میں آپ کا ٹارگیٹ جو میرے خیال میں ہمارا ٹارگیٹ ہونا چاہیے وہ وہی اس جذباتیت کو کسی طریقے سے ختم کرنا اور اس کی جگہ اوقلائیت کو اس کے اندر بیدار کرنا ہے. لیکن فی الحال اگر میں انٹلیکچوئل بن کے اس کے پاس پہنچوں اور اس بات کو کرنے کی کوشش کروں تو وہ میری قبول نہیں کرے گا. میں بات تو ساری فرقواریت کے اوپر ہو رہی تھی. اچھا یہ میں نے نہیں کہا پاکستان کے تمام فساد کا محور مولوی ہے. ظاہر پاکستان میں فرقوارانہ فساد کا جو محور رہا ہے وہ مولوی لوگ, اور مولوی سے بھی میری مراد جو ہے وہ آپ سمجھ رہے ہیں. تو فرقواریت کو اگر کنٹرول کرنا ہے یہ دیکھتے ہوئے کہ اس فرقواریت کے اندر وہ مڈل کلاس انوالو نہیں ہوتی بلکہ وہی جاہلانہ طبقہ انوالو ہوتا ہے, اور وہ جاہلانہ طبقہ بلاخر شروع کرتا ہے اپنے مولوی سے, تو آپ کو اس مولوی کو چھوڑ کر آپ یہ سمجھیں کہ ہم مثلا فرض کیجیے انٹلیکچوئل لیول کے اوپر کام کرتے ہوئے فرقواریت کو ختم کر لیں گے, میرا کہنا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے. البتہ میں سمجھتا ہوں آپ کے ذہن میں جو ہے وہ اسلامی تحریک کے حوالے سے زیادہ ہے کہ ہم اسلامی تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے کیا رنگ اختیار کریں. یعنی آپ نے جیسے کہ اب تک جو باتیں کی اس سے مجھے لگتا ہے کہ فرقے واریت سے بڑھ کر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ اگر ہم پاکستان میں اسلامی تحریک کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کس گروپ کے ساتھ مفاہمت کرنی پڑے گی. وہ اس سے فی الحال جو فرقے واریت کی بحث ہے اس سے ہٹ کر ایک بحث ہو جائے گی, اس سے کہیں زیادہ براڈ ہو جائے گی.
آغا صاحب میرا سوال یہ ہے کہ فرقے وارانہ ہمانگی کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ملی یکجہتی کونسل بنی اور اس نے کافی مؤثر کردار ادا کیا جس میں مختلف مقادب فکر کے علماء کرام بھی تھے, اور انتہائی یعنی کہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کے حوالے سے فرقہ وارانہ جو ختم کرنے کے لیے بڑا مؤثر کردار ادا کیا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ الیکشن 96 کے بعد ملی یکجہتی کونسل جو ہے وہ غیر مؤثر ہو جاتی ہے, تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟
اگر آپ بالکل صفائی کے ساتھ میری رائے پوچھیں تو میں آپ سے کہوں گا کہ اس کے اندر جو لوگ بیٹھے تھے وہ فرقہ واریت ختم کرنے نہیں بیٹھے تھے, ان کے اپنے مفاد مسالے اور مفاسد تھے جس کو حاصل کرنے کے لیے دور کرنے کے لیے وہ وہاں پہ بیٹھے تھے. ورنہ آپ سے میں خود پوچھوں گا جمعیت علماء اسلام چاہے گی کہ بریلیوں کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے ہو جائیں؟ کیونکہ جس دن جمعیت علماء اسلام کے بریلیوں سے تعلقات رہے اچھے ہو گئے تو جنرلی سنیوں میں اس کی کیا آئیڈینٹی ہے, اس میں اور پھر بریلی میں کیا فرق ہے؟ تو ان کی تو کوئی بھی مسلحت اس کام میں نہیں ہے کہ فرقہ واریت ختم ہو جائے. ہاں کبھی اگر ان کی مسلحت تقاضا کرتی ہے کہ فرقہ واریت دب ضرور جائے کیونکہ ان کو کہیں اور سے خطرہ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ اس کام کو ضرور کرتے ہیں, لہذا جب وہ مسلحت پوری ہو جاتی ہے تو ان کا تمام کام پورا ہو جاتا ہے اور کام ختم ہو جاتا ہے. یہ وہ لوگ نہیں ہے کہ جو میرے خیال میں پاکستان میں فرقہ واریت کو ختم کر پائیں گے.
طرف تو آپ نے یہ کہا کہ مولوی حضرات جو ہے جن کا اثر و رسوخ عوام کے اندر زیادہ ہے وہی جو ہے فرقہ واریت ختم کر سکتے ہیں.
کیا مولوی منحصر ہیں مولانا نورانی کے اندر؟ میں تو کہہ رہا ہوں وہاں پر ایک اچھی قیادت, اچھی مذہبی رہنمائی ہونی چاہیے. یعنی ایک اچھی مذہبی قیادت آنی چاہیے جو براڈ ہو کر اپنے آپ کو دیکھے, اسلام کے حقیقی مسلحتوں کے اندر دیکھے. اچھا ان لوگوں سے میں تو توقع نہیں کر رہا کہ یہ فرقہ واریت ختم کرنے کے لیے کوئی کردار ادا کریں گے.
کہ آپ کا نظریہ یہ ہے کہ جو مختلف مقادے فکر ہیں ان کے جب تک لیڈران چینج نہیں ہوں گے اس وقت تک جو ہے وہ کوئی صورت نظر نہیں آتی ہے.
جب تک ان کے اندر بھی صالح مذہبی قیادت ایجاد نہیں ہوگی. وہ جو حوزے ہے علمیہ کی میں نے بات کی وہ شیعوں سے بڑھ کر سنیوں کی لیے کی ہے, کیونکہ ان کے میں تو عرض کیا تھا کہ ہمارے تو حوزے ہے علمیہ پھر بہت بہتر ہیں, ان کے یہاں جا کے دیکھیے کیا تباہی ہے وہاں پر. ایک آپ کو چھوٹی سی بات عرض کروں گا جو کل بھی میں نے آپ کو شاید کل پرسوں بھی شاید عرض کیا تھا. ایک سندھ کے ایک عالم دین تشریف لائے قوم, ان دنوں قوم میں ہوا کرتے تھے, تو ان سے بات ہوئی کہ سندھ میں کتنے مدرسے ہیں. انہوں نے بتایا سندھ میں اتنے کم مدرسے ہیں. ہم نے کہا ان کے کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا ان کے اتنے ڈھیر سارے ہیں, یہ ہے وہ ہے. تو ان سے ہم نے کہا کہ کیا چکر ہے کہ کیا ہمارے شیعہ پیسہ نہیں دیتے, قومس نہیں دیتے, یا ہمارے شیعہ طالب علم نہیں بنتے کہ ہمارے مدرسے اتنے کم ہیں ان کے اتنے ڈھیر سارے ہیں؟ کہنے لگے بھائی ان کے ہاں مدرسہ بنانا بہت ہی آسان کام ہوتا ہے. ہوتا یہ کہ ایک آدمی عمارت کھول کے مدرسہ بناتا ہے تین چار کمروں کے اندر, اس کے بعد شاگردوں سے کہتا ہے کہ نماز ظہر کے وقت تم بھی جاؤ اسٹاپ کے اوپر مانگ کے لاؤ, تم بھی کھانا ہم بھی کھائیں گے. تو ہم تو ایسے نہیں چلا سکتے. تو ان مدرسوں کے اندر جب اس طرح کے مدرسے بنیں گے اور ان کی قیادت نکلے گی تو کیا قیادت نکلے گی اس کے اندر؟ ظاہر وہی قیادت نکلے گی جو چاہے گی کہ میں کچھ تو عوام کے اندر کچھ گین کروں, چاہے وہ بدنامی ہی کے ذریعے سے کیوں نہ ہو. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو مذہبی قیادت ہے جب تک وہ صالح مذہبی قیادت نہیں آتی کہ جو اچھی طریقے اچھا محصول ہو اچھے حوزہ علمیہ کا, اس وقت تک تبدیلی ممکن نہیں ہو پائے گی.
پاکستان میں جو ہے وہ فی الوقت کافی عرصے تک کوئی صورتحال نظر نہیں آتی کہ فرقہ واریت جو ہے وہ ختم ہو.
یعنی میں نے یہی کہا, میں تو دوسرے دن ہی آپ سے یہ کہا تھا کہ نیئر فیوچر میں میں پریڈکٹ نہیں کر رہا کہ فرقہ واریت ختم ہو جائے.
ابھی آپ نے وحدت کے حوالے سے ایک بات کی تھی کہ سنی شیعہ مل کے یعنی اس قسم کے مؤثر یعنی میٹنگس ہوں, آپس کے اندر مبارزے ہوں, گفتگو ہو, جس کے ذریعے سے جو ہے نا فرقہ واریت کو کم کیا جا سکتا ہے. لیکن ہم یہ دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جن افراد کا اثر و سوک ہے, آپ نے کہا ان کا کردار اتنا مشکوک ہے کہ ہم سے جو ہے نا وہ کچھ وہ
توقع نہیں کر
سکتے. یعنی ایک طرف تو جو ہے نا ہم اس بات کو بھی کہتے ہیں کہ کوشش کرنی چاہیے, دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے افراد ہی نہیں.
آپ اس وقت کی فضا میں کیوں محدود ہو رہے ہیں؟ میں تو آپ سے خود کہہ رہا ہوں کہ جو بھی فرقہ واریت کا حل ہونا چاہیے اس کو لمبی مدت پہ ہونا چاہیے. یعنی لمبی مدت میں ایسی مذہبی قیادت فراہم ہو کہ جو واقعا اسلام کی مصلحتوں کو مد نظر رکھے, ان کے ساتھ علمی تفاہم ہو. مثلا فرض کیجیے ایران میں تقریباً 25-30 سال پہلے آیت اللہ بروجردی کے زمانے میں انہوں نے جامع اظہر کے محمود شلتوت جو مذہبی رہنما تھے ان سے ڈائلاگ کیا, ان کے ساتھ مل کے ایک ادارہ کھولا تقریب المذاہب, اس نے بہت پازیٹو کام انجام دیا. کم سے کم محمود شلتوت نے یہ فتویٰ جاری کر دیا کہ جس طرح چار فقہ اہل تسنن کے چار ائمہ پر عمل کرنا جائز ہے, اسی طرح فقہ شیعہ پر عمل کرنا بھی جائز ہے. ایک مسلمان پانچوں میں سے کسی بھی فقہ پہ عمل کر سکتا ہے. اسی طریقے سے انہوں نے بعض کتابیں چھپائیں شیعوں کی. تو اگر اس لیول کی کوئی قیادت فراہم ہو جائے تو اس کے ساتھ ڈائلاگ کرنے کا یقیناً فائدہ ہوگا. لیکن یہ قیادتیں جو اس وقت فراہم ہوئی ہیں جن کی مصلحتیں فرقہ واریت کے اندر ہیں, ان سے ہم یہ امید رکھیں کہ یہ فرقہ واریت کو ختم ہونے کے لیے ہمارے ساتھ کوئی افہام و تفہیم کریں گے, وہ تو ناممکن ہے.
آگا آپ نے جو آخر میں جو لانگ ٹرم پلاننگ کے حوالے سے وہ 100 سال جو بات کی اور ابھی بھی اس کی تھوڑی بہت آپ نے اشارہ کیا اس کی طرف حوزہ علمیہ کے حوالے سے, تو اس سے ایک محسوس مجھے یہ ہوا اور تھوڑی سی میں اس کی تصریح کرنا چاہوں گا اور آپ سے تائید چاہوں گا کہ آپ اس بات کے قائل ہیں کہ طالب علموں کی اس وقت بھی ہمارے معاشرے کو ضرورت ہے کہ وہ طالب علم مدارس کا رخ کریں اور وہاں سے علم حاصل کرنے کے بعد معاشرے کی خدمت کریں. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ میں یہ معلوم کرنا چاہوں گا آغا صاحب کہ کیونکہ آپ نے خود نے کہا تھا غالباً کل کے لیکچر کے اندر کہ جو طالب علموں کا معیار ہے وہ بھی کوئی اتنا بہت اچھا نہیں ہے.
صحیح ہے.
اور یہاں پر ایک عام تاثر یعنی معاشرے کے اندر خصوصیت سے ہمارے جو شیعہ کمیونٹی ہے اس کے اندر یہ پایا جاتا ہے کہ جس کو کوئی کام نہیں ملتا ہے وہ مدرسے کی طرف رخ کرتا ہے تاکہ وہاں پہ تھوڑا بہت شہری حاصل کر کے اپنا گزارا کرے.
صحیح.
تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا سوال ایز اے اسٹوڈنٹ یہ کرنا چاہوں گا کہ طالب علم کے لیے کیا شرائط ہونی چاہیے کہ جس کے بعد اسے مدرسے کے اندر داخلہ ملے اور خود عوام میں بھی ہر فرد جذباتیت کے ساتھ اپنے بیٹے کو یا اپنے چھوٹے بھائی کو یا کسی اور کو مدرسے کی طرف نہ بھیجے بلکہ یہ دیکھے کہ اس کے بیٹے میں یا اس کے بھائی میں یا خود اس کے اندر یہ تمام کنڈیشنز موجود ہیں کہ جس کے بعد وہ اس کو مدرسے کی طرف بھیجے. ذرا آپ سے روشنی
آتی ہے بھائی, یہ اپنے راز سب کے سامنے کیوں کھولے ہیں؟ ہم لوگ آرام سے خود بیٹھ جائیں گے بات کر لیں گے. لیکن اصلی مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے بھائی, کھل کے بات کرتے ہیں ہم لوگوں کے اندر, یعنی شیعوں کی بات کرتے ہیں, اہل تسنن سے کوئی سروکار نہیں رکھتے. اہل تشیعوں کے اندر اللہ تعالیٰ آئمہ اطہار نے جو نظام بنایا ہے اس میں ایسی خوبیاں تھیں کہ مذہبی لیڈروں کو حکام کے تسلط سے آزاد کر دیا تھا. اہل تسنن کے ساتھ ایسا نہیں تھا, وہ لوگ ان کے مذہبی لیڈر ہمیشہ حکام کے تابع رہے. اہل آئمہ اطہار کے بنائے ہوئے نظام کے اندر خوبی یہ تھی کہ مذہبی رہنما ہمیشہ حکام کے تسلط سے آزاد رہے اور اسی وجہ سے ایران کے اندر ایک صحیح اسلامی حکومت بھی بن پائی. لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ یہ ریپوٹیشن کہ مذہبی رہنما آزاد تھے, یہ ریپوٹیشن تھوڑا سا خراب ہو گیا. یعنی اب اس کے اندر نفسہ نفسی بھی شامل تھی, نفسانی خواہشات بھی شامل تھیں, کچھ بھی تھا. ہوا یہ کہ ہم مذہبی لیڈر جو تھے وہ دست نگر ہو گئے دوسرے لوگوں کے. صحیح ہے, سمجھ رہے نا آپ؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو نفسانی خواہشات کا عمل تھا یا کچھ بھی تھا, اس نے مذہبی لیڈروں کا وہ جو آزادی کا مقام تھا وہ زائل کر دیا. اب وہ دست نگر ہو گئے. جیسے ہی وہ دست نگر ان کے سامنے ہوئے, ان کا جو معاشرتی مقام تھا کہ ہر آدمی عالم کا احترام کرتا تھا وہ زائل ہو گیا, کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بہت پست ثابت ہوئے. یہ جو معاشرتی مقام زائل ہوا اس کو بحال کرنے کی ضرورت ہے. یعنی یہ جو علماء کا معاشرتی مقام عوام کی نظروں میں قول و فعل میں تضاد کی وجہ سے, دنیا پرستی کی وجہ سے زائل ہو گیا, اس کو جو کوئی بھی دور کر سکے وہ طالب علم بن جائے. البتہ ظاہر ہے پہلے دن سے کوئی کچھ نہیں ہوتا, اس کے اوپر پالش ہوتی ہے, وہ آہستہ آہستہ اسلامی تعلیمات کو اپنے ذہن کے اندر لے کے آتا ہے. تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ مثلا میٹرک پاس ہو یا ایف اے کیا ہوا ہو یا بی ایس سی کیا ہوا, ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی انیشل کنڈیشنز کیا ہونی چاہیے کہ جو طالب علم بنے. لیکن وہ یہ سوچتے ہوئے آئے کہ اس کو دنیا پرستی کا مقابلہ کرنا ہے, اس کو اپنی علماء کی حیثیت کو آزاد بحال کرنا ہے. اگر وہ یہ کام کر سکتا ہے تو طالب علم بنے, ورنہ کسی بھی حد سے اگر آتا ہے تو وہ پھر بیکار ہو جائے گا, علماء کی مزید حیثیت کے اندر خرابی کا باعث بنے گا. سب سے پہلی چیز جو میں اپنے طور پر بھی سمجھتا تھا, اپنے تمام جسے کہتے ہیں طالب علم بھائیوں کو کہوں گا کہ اپنے آپ کو دنیا کی قید سے آزاد کر دیں, اپنے آپ کو دنیا کی محتاجی سے آزاد کر دیں. بے نیازی کے اندر جو قدرت ہے وہ کسی چیز کے اندر نہیں ہے. جس دن ہم بے نیازی کو درک کر لیتے ہیں, یعنی ہم اس بات کو درک کر لیتے ہیں کہ کوئی میرے لیے کچھ نہیں کر سکتا, خدا نے مطالعہ جو میرا حافظ ہے, اس موقع پر علماء کی تقدیر واپس آ جائے گی, علماء کا احترام, علماء کا تکریم, وہ سب کا سب واپس آ جائے گا. چونکہ لوگ دیکھیں گے یہ بے نیاز ہے ہم سے, ہمارے اندر بنیادی ترین نامی جو اس وقت بن گئی ہے وہ ہماری محتاجی ہے. اگر یہ محتاجی کا پیالہ ہم نے توڑ دیا, یہ نواز شریف کے ڈائلاگ ہو گئے میرے خیال میں, اگر یہ محتاجی ختم ہو جاتی ہے, علماء سمجھ جاتے ہیں کہ ہم خدا کے محتاج ہیں, اس کے علاوہ کسی کے محتاج ہیں, تو بس مسئلہ ختم ہو جائے گا, پھر ہم آزاد ہو جائیں گے, پھر سب کچھ بحال ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یہ میں نے اس لیے ہنسایا آپ کو کہ میں جذباتی ہوتا جا رہا تھا, تھوڑا سا آپ بھی ہنسے میں بھی ہنسوں. مسئلہ سارا یہی ہے برادران. اب میں آپ سے کہوں گا یہ علماء کے ساتھ مسئلہ نہیں ہے, ہم سب کے ساتھ ایسے ہی ہے. جس دن ایک انسان اپنے آپ کو دوسرے انسان کا محتاج سمجھنے لگتا ہے, اس دن اس کی ذلت شروع ہو جاتی ہے. جس دن ایک انسان اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے کہ میں دوسرے انسان کے محتاج ہو گیا ہوں, اگر وہ ہے تو میں کچھ ہوں ورنہ نہیں ہوں, وہیں سے اس کی ذلت شروع ہو جاتی ہے. اپنے آپ کو بے نیاز رکھیں. بے نیازی کے اندر جو قدرت ہے, میں دوسری دفعہ جملہ عرض کر رہا ہوں, بے نیازی کے اندر جو قدرت ہے وہ دنیا کی کسی چیز کے اندر نہیں ہے. آپ بے نیازی کے بعد اپنے آپ کو سپر پاور فیل کریں گے, کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ آپ صرف خدا کے محتاج ہیں اور کوئی آپ کو کچھ نہیں کر سکتا, چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو.
سب یہ جو مدارس کے اندر جو سسٹم ہے کہ جس کے تحت کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے, جس کو چاہے ایڈمیشن, اب شاید کم کے اندر غالباً کچھ معیارات سیٹ ہوئے ہیں, اسٹینڈرڈس جس کے تحت شاید ایڈمیشن ملتے ہیں, باقاعدہ ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں. جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے, کراچی کے مدارس کے اندر شاید ہی کسی مدرسے کے اندر کوئی ریسٹرکشن ہو کہ اگر یہ تمہاری کوالیفیکیشن ہوگی یا ہم تمہارے کو انٹرویو لیں گے اس کے بعد تمہیں ہم ایڈمیشن دیں گے, شاید ایک مدرسہ ہے ایسا, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. کیا آپ اس پالیسی سے اتفاق کرتے ہیں کہ بحیثیت مجموعی مدارس کے پاس اسٹینڈرڈ آف ایڈمیشن کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے, اور جس کی مرضی ہے خالی اس کی زبانی خلوص کو اعتراف کرتے ہوئے اس میں
ایڈمیشن میرے اور آپ کے قبول کرنے یا نہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. میں بھی مدرسہ المہدی میں پڑھا رہا ہوں, لیکن میں اس میں دخالت نہیں دوں گا, ابھی نہیں دوں گا کم سے کم, اور کچھ ہوگا بھی نہیں. لیکن یہ کہ یہ میں آپ کو بتا دوں, ہم جو بھی پیمانہ بنائیں کہ بھائی اس پیمانے کے تحت لوگوں کو داخل ہونا چاہیے, وہ تعلیم کا معیار نہیں ہو سکتا. مثلا فرض کیجئے میں کہتا ہوں کہ بھائی جو بھی سیکنڈ ایئر کیا ہوا ہو, ایف ایس سی کیا ہوا, ایف اے کیا ہوا, وہ آئے کون سی کلاس کے اندر, سی میں یا بی میں یا اے میں. تو اب میں کہوں گا نہیں, جو سی میں کیا اس کو نہیں لوں گا میں, جو بی یا اے والا ہوگا اے میں بھی فرسٹ کلاس اے کو لوں گا. یہ کوئی معیار نہیں بنا سکتے آپ, کیونکہ یہاں کی تعلیم کون سا اسٹینڈرڈ ہے کہ ہم اس تعلیم کو اپنے لیے معیار بنائیں. میرے خیال میں بنیادی ترین معیار یہ ہونا چاہیے کہ پرنسپل یا جو کوئی بھی مدیر ہے وہ طالب علم کے اندر خوف الہی کو دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا. اگر واقعی خلوص الہی کو دیکھتا ہے تو کم تعلیم کے باوجود اس کو برداشت کرے, کیونکہ وہ پالش کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر پہلے دن سے اس کے اندر دنیا پرستی دیکھتا ہے تو اس کی پھر کوئی ضرورت نہیں, کسی بھی صورت میں طالب علم نہ لے, چاہے وہ اس نے پی ایچ ڈی کیوں نہ کیا ہو. میں کہہ رہا ہوں کہ تعلیم کو معیار نہیں بنا سکتے ہم, اصل چیز جو ہوگی وہ تربیت نفسانی ہوگی کہ آیا وہ تربیت نفسانی کے لیے تیار ہے, اگر تیار ہے تو قبول کرے ورنہ اس کو چھوڑ دو. ظاہر ہے کچھ نہ کچھ اتنا معیار ہونا چاہیے کہ وہ تعلیمی صلاحیتوں کو آگے بڑھا سکے. ظاہر ہے بالکل ہی مثلا پرائمری لیول سے بھی شروع کرے گا تو وہ بالکل ہی بیکار ہو جائے گا. اچھا ٹائم میرے خیال میں کافی ہو گیا ہے, 11 بج کے.
اگر صاحب ایک سوال جی کر رہا ہوں کہ آپ نے بتایا کہ پاکستان کے موجودہ حالات میں لانگ ٹرم پلاننگ کرنی چاہیے یہ فرقہ واریت کو روکنے کے لیے, ہم کو ہمیں ایٹ ونس کیا کرنا چاہیے ابھی جو ہمارے لاسز ہو رہے ہیں اور ابھی جو فرقہ واریت ہو رہی ہے اور جو مطلب جانیں ضائع ہو رہی ہے, تو اس کو مطلب دیکھتے ہوئے ہماری کیا ذمہ داری ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے, لانگ ٹرم نیند لے لینی چاہیے یا کیا کرنا چاہیے؟
صحیح. اب یہ ہے کہ اس میں انسان کیا کہے کہ ابھی کیا کرنا چاہیے, یعنی کہے کہ کیوں پھنسوائے کہ کیا کرنا چاہیے. لیکن میرے خیال میں اگر اجمالی طور پر ہم کہیں تو ہمیں کاموں کو تقسیم کر لینا چاہیے, کچھ لوگوں کے جو موجودہ صورتحال کو نبٹنے کے لیے ہوں, کچھ لوگوں کے جو لمبی مدت کے لیے کام کر رہے ہیں.
ہاں سر, ایک آخری سوال آپ سے کرنا ہے, دو سوال ہیں میرے, حوزہ ہے علمیہ کے حوالے سے.
جی جی.
ایک تو یہ کہ ہم شیعہ کے حوالے سے تو ظاہر ہے کہ حوزہ علمیہ کی صورتحال پاکستان کے اندر حوصلہ افزا نہیں ہے, اور بہرحال جو کچھ بھی اس میں ہونا ہے وہ ظاہر ہے کہ آئندہ کئی برسوں میں جا کر
جی
ہوگا, پائے تکمیل پر پہنچے گا. لیکن اہل سنت کے حوالے سے پاکستان کے اندر جو دینی مدارس کا نظام ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا نظام پاکستان کے اندر موجود ہے, اور یہیں کہ فارغ التحصیل طلبہ جو ہے وہ پوری دنیا میں جاتے ہیں تبلیغ کرتے ہیں. اور ان دینی مدارس سے جو طالب علم فارغ و تحصیل ہوتے ہیں ان کی صورتحال کے اوپر ابھی آپ ہمیں آگاہ کر چکے ہیں. اس موجودہ صورتحال کے اندر کے جو اتنا بڑا مدارس کا نظام موجود ہے, اصلاح احوال کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ نمبر ایک. دوم میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے شیعہ علماء کے جو حوزہ علمیہ قم سے فارغ تحصیل ہو کر اب پاکستان آ رہے ہیں, ان میں سے بعض افراد کی فکر یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بحیثیت ایک عالم کے نہیں آئیڈینٹیفائی کرانا چاہتے سوسائٹی کے اندر, کیونکہ ان کا تعلق حوزہ علمیہ سے رہا, وہاں پر انہوں نے تعلیم حاصل کی. اور میں اصل میں اس بات کو اس سے ملا رہا ہوں کہ جس طرح آپ نے کہا کہ فرقہ واریت کا حل صرف اسی صورت کے اندر ہے کہ جب اسے مذہبی علماء اس پر اس کے لیے کچھ کریں.
صحیح.
تو جو ہمارے مثلا علماء اس وقت حوزے سے آ رہے ہیں 10 یا 15 سال کی تعلیم کے حصول کے بعد, اگر وہ بھی اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرانا چاہتے سوسائٹی کے اندر ایک عالم کی حیثیت سے, تو اس کی بنیادی وجہ کیا کوئی سیاسی مصلحت ہے
جی.
یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس نان آئیڈینٹیفیکیشن کے ساتھ وہ زیادہ مؤثر طریقے سے کام انجام دے سکتے ہیں؟
پہلے والا جہاں تک مسئلہ ہے کہ ہم اہل تسنن کے حوزہ علمیہ یہ دیکھتے ہوئے کہ پاکستان ان کا ایک عالمی مرکز ہے, کیا اصلاحی تدبیر ہو سکتی ہے, تو بہت کم کام ہے جو ہم لوگ انجام دے سکتے ہیں. یعنی ہم اور آپ سے میری مراد وہ لوگ ہیں کہ جو اس سسٹم کے اندر داخل نہیں ہوئے, نہ اہل تسنن کے اندر نہ اہل تشیع کے اندر. کم سے کم کام جو اہل تشیع کی طرف سے انجام پا سکتا ہے وہ ارتباط ہے. کم سے کم کام جو انجام پا سکتا ہے کہ ان کے مدارس سے بہرحال کسی طرح ہمارا کوئی تعلق ہونا چاہیے. یعنی ہمارے مدارس اتنی جرات کریں کہ ان کے مدارس سے کوئی رابطہ رکھیں, یا کوئی ایسا پلیٹ فارم بن جائے کہ جن میں کچھ نہ کچھ ڈائیلاگ کی صورتحال جو ہے وہ قائم ہو جائے, تب شاید کسی بہت چھوٹے پیمانے سے اصلاح کا کوئی کام شروع ہو جائے گا. ورنہ دیکھیے اس وقت مسئلہ یہ کہ وہ اپنی دنیا میں مگن ہے اور ہم اپنی دنیا کے اندر, ان کا ہمارے مدارس سے کوئی تعلق نہیں ہے, بلکہ ان کے اور ہمارے مدارس کی بہت دور کی بات ہے, شیعہ مدارس کا بھی ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں رہا. تو یہ ہے تو بہت آئیڈیل, لیکن کم سے کم ابتدائی طور پر یہیں سے شروع ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ بہرحال کوئی نہ کوئی رابطہ ہو, کوئی ڈائیلاگ کا طریقہ ہو جس میں ہم ایک دوسرے کے ذات, دوسرے کی جسے کہتے ہیں قدرت سے آشنا ہو سکیں, ایک دوسرے کی خامیوں خوبیوں سے آشنا ہو سکیں, تو شاید ان کے اندر بھی اصلاح کا کوئی پہلو نکلے اور ہمیں بھی کچھ پازیٹو چیزیں جو ہیں وہ حاصل ہو سکیں. بہرحال ہمارے اور آپ کی قدرت سے کافی باہر کام آئے گا. جہاں تک دوسرے مسئلے کا تعلق ہے کہ وہ جو لوگ وہاں سے تشریف لائے قوم سے, وہ اپنی آئیڈینٹیفیکیشن کو علماء کے اوپر نہیں رکھنا چاہتے, تو کیا آیا اس کے اندر سیاسی مصلحت ہے یا وہ کیوں ایسا کام کرنا چاہتے ہیں؟ تو ایک بات تو یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی تعداد کم ہے. آپ اگر کراچی کے انوائرمنٹ کو دیکھتے ہوئے بات کریں تو کراچی کے لوگوں کی تعداد قوم کے اندر بہت کم ہے, اور اگر کراچی کے لوگوں کے اندر بھی دیکھیں تو ایسے لوگوں کی تعداد جو کراچی کے واپس آئے اور اپنے آپ کو مولوی نہیں رکھنا چاہتے, ان لوگوں کی تعداد بھی ان کے اندر کم ہے. اکثریت جو ہے وہ اپنے آپ کو مولوی ہی رکھے ہوئے ہیں, البتہ وہ پاکستان کے اندر ہے یا پاکستان سے باہر ہے یہ ایک اور مسئلہ ہے کہ جو کراچی سے قوم گئے وہ واپسی پر معمولاً پاکستان نہیں آ پائے, کہیں اور روانہ ہو گئے. تو یہ لوگ کیوں ایسا کام کر رہے ہیں؟ میرے خیال میں شاید اپنے آپ کو اس بندش سے چھڑانے کی وجہ سے ہے کہ جس کو وہ اپنے لیے برا سمجھ رہا ہے. یہ بہت چھوٹی سی مثال دوں گا کہ بھائی آپ کو اب بہت مجھے معلوم ہے کہ اس میں آگاہ ہیں کہ کھل کے بات کرتے ہیں. ایک طرز زندگی ہے علماء کا, علماء کا ایک خاص طرز زندگی ہے, وہ جو اس تمام اسٹائل کے ساتھ جو آپ کے ذہن میں ہے کہ علماء کس طرح سے رہتے ہیں, سہتے ہیں, یہ ہے کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, اس طرز زندگی کا ایک خاص ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے زندگی گزاری جا سکتی ہے, اور اگر آپ نے اس ذریعے کو قبول نہیں کیا تو پھر آپ زندگی نہیں گزار سکتے. اب دو سچویشنز ہوتی ہیں, یا آپ اس طرز زندگی کو قبول کریں تو آپ کو اس ذریعے کو بھی قبول کرنا پڑے گا اور آپ کو مجبور ہو جائیں گے, اس میں پھنس جائیں گے, یا اگر آپ اس ذریعے کو ڈینائی کریں تو اس طرز زندگی کے اندر کچھ نہ کچھ چینج ضرور آپ کو لانی پڑے گی. یہ وہ سب سے بڑی مصلحت ہے جو آدمی کو مجبور کرتی ہے کہ اپنے آپ کو اس طرز زندگی سے تھوڑا سا باہر نکالے, تھوڑا سا وسیع کرے تاکہ اس ذریعے کے اندر گرفتار نہ ہو جائے, کیونکہ اس ذریعے میں پھنسنا اپنے لیے مثلا کسی نقص کا باعث سمجھتا ہے. جی
بہت زیادہ ٹائم لے رہا ہوں, لیکن آپ یہ بتائیے کہ جن حالات کی طرف آپ نے اشارہ کیا,
جی
اگر ان حالات کی وجہ سے یہ طریقہ کار اختیار کیا جا رہا ہے تو جو اس قسم کے لوگ ہیں کیا ان کی عوام کے اندر وہ عوام تک پہنچ پائیں گے؟
بالکل.
رسائی ان کی عوام کے اندر ہوگی, جڑیں مضبوط ہو سکیں گی؟
پہلی بات تو یہ کہ اس مصلحت کو کم نہیں سمجھیے گا, ذریعے سے آزادی کی جو مصلحت ہے وہ مصلحت کم مصلحت نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ عوام تک پہنچنا, میں اپنا عقیدہ رکھتا ہوں کہ اگر مصلحت ہوگی تو خدا تعالیٰ اس خلوص کو دیکھتے ہوئے ضرور پہنچائے گا. یہ بات شاید لمبی مدت میں ہو, کم مدت میں ہو, یعنی دیر سویر ہو سکتی ہے, لیکن پہنچائی ضرور ہو سکتی ہے. جب پروفیسر طاہر القادری اپنی آواز کو کہیں نہ کہیں پہنچا سکتے ہیں, تو ایک آدمی جو مخلص فی سبیل اللہ کام کر رہا ہے, اپنے بہت ساری مصلحتوں کو ترک کر رہا ہے اس خلوص کی خاطر, تو بعید سمجھتا ہوں خدا نے متعال اس کو اس کے اہداف تک نہ پہنچائے. سب بہت شکر گزار ہیں آپ کے, مزید چار دن آپ یہاں تشریف لائے, شاید یقیناً نقائص رہتے ہیں بحث و گفتگو کے اندر, شاید ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں, وہ برادر شاید ہمیں معاف کر پائے ہوں دوسرے دن جو ہم سے غلطی ہوئی تھی. تو ان تمام نقائص, کوتاہیوں, خامیوں, خرابیوں کو دیکھنے کے باوجود آپ تشریف فرما رہے, آپ نے اس کو قبول کیا, اس کے لیے ہم آپ کے نہایت شکر گزار ہیں. انشاءاللہ جیسا کہ اب تک 6 مہینے ہو گئے اس پروگرام کو چلتے ہوئے, 5 مہینے ہو گئے, 6ٹا مہینہ تھا یہ, تو 6 مہینے ہو گئے اب اس پروگرام کو چلتے ہوئے. انشاءاللہ یہ پروگرام باقی رہے گا, منشاء خیر ہے میرے خیال میں. انشاءاللہ اب تک تو اس نے کافی مفید نتائج دیے ہیں, تو آگے بھی مفید نتائج دیتا رہے گا. اب بس اپنی طرف سے جو میں کہہ سکتا ہوں, ایک تو منتظمین کا تشکر ہے کہ وہ انہوں نے ابھی تک استقامت دکھائی ہے, اس پروگرام کو بہت اچھے طریقے سے جس طرح سے وعدہ کرتے ہیں اسی طریقے سے پورا کرتے ہیں, خاص کر پنکچوئلٹی جو ان کی ہے, وہ ٹائم پہ شروع کرتے ہیں, اور یہ جو دوسرے ضوابط ہیں یہ بہت پسندیدہ ہیں. میرے خیال میں کہیں بھی پاکستان میں اس قسم کی کوئی دینی محفل نہیں ہو پاتی, یہ خود ایک نیا ٹرینڈ ہے, اور الحمدللہ اب تک اس کے اچھے نتائج مرتب ہوئے. اور اپنی طرف سے منتظمین کے شکریہ کے بعد آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنا قبول کیا, اور ہماری خامیوں کو انشاءاللہ معاف فرمائیے گا. صلوات بھیجیں محمد علیہ وسلم.